بین الاقوامی مجاہد اعظم سپہ سالار شہید حاج قاسم سلیمانی کی زندگانی سید حسن نصر اللہ کی زبانی۔ سید حسن نصر اللہ نے مکتب حاج قاسم سلیمانی پر ایک طویل انٹرویو پر مشتمل سیر حاصل گفتگو بیان فرمائی، جسے ادارہ البلاغ پاکستان مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اس انٹرویو میں شہید حاج قاسم سلیمانی کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کی القدس بریگیڈ کی کمانڈ سنبھالنے کے بعد سے حزب اللہ کی خصوصی رہنمائی و مدد، سن 2006 کی حزب اللہ اسرائیل جنگ میں کلیدی کردار، عراق میں داعش کے خلاف انتھک و بلا وقفہ و بلا تفریق جد و جہد، شہید حاج عماد مغنیہ، شہید مصطفیٰ بدر الدین، شہید حاج احمد کاظمی کی شہادت پر شدید غم و اندوہ، خطے کے مجاہدین بالخصوص حزب اللہ کے مجاہدین سے گھریلو تعلقات، اپنے قاتل کی تلاش، حاج قاسم کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، اب کیا کچھ اور کیسے ہوگا، حاج قاسم کی قتل سے امید لگانے والوں کے خواب کس طرح چکنا چور ہو گئے، سارے خواب نہ صرف خواب بن کر ہی رہ گئے بلکہ بھیانک تعبیر بن گئے، اور دیگر موضوعات پر روح پرور و فکر انگیز گفتگو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم سماحت السید۔
علیکم السلام۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے اس پروگرام کے لیے تفصیلی وقت نکالا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ گفتگو کا زیادہ تر حصہ شہید سلیمانی کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت و عقیدت کے اظہار پر مشتمل ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اس شہید کا حق ادا کر سکیں۔ مقدماتی گفتگو اور پہلے سوال کے عنوان سے، اگر ممکن ہو تو حزب اللہ کی تشکیل اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے درمیان تاریخی تعلق کو بیان فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر لشکر کشی کی تو تاریخی اعتبار سے مشہور ہے کہ اسرائیل جنوب لبنان اور بقا کے علاقے میں داخل ہو گیا اور دارالحکومت یعنی بیروت تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے دارالحکومت اور قریبی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں حضرت امام خمینی قدس سرہ شریف نے حکم دیا کہ ایرانی فورسز اسرائیلی لشکر کشی کے خلاف شامیوں اور لبنانیوں کی مدد کرنے کے لیے خطے میں فوراً پہنچیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہان پر مشتمل ایک وقت آیا اور انہوں نے شامی اعلی حکام سے ملاقاتیں بھی کیں۔ اس کے بعد ایرانی فورسز بھی خطے میں پہنچ گئیں اور اسرائیلی فوج کی پیش قدمی بعض جگہوں پر رک گئی، جبکہ ڈر یہ تھا کہ اسرائیل پورے لبنان پر قبضہ کر لے گا یا شام پر بھی حملہ کر دے گا، لیکن پیش قدمی رک گئی۔ پیش قدمی رکنے کے بعد ہمیں نئی صورتحال کا سامنا تھا، یعنی آدھے لبنان پر قبضہ۔ اس موقع پر ایران سے آنے والی فورسز کی ذمہ داری تبدیل ہو گئی اور باقی ماندہ لبنان اور شام کی دفاعی لائن بننے کے بجائے لبنانیوں کے لیے داخلی طور پر امداد گر بن گئیں، تاکہ لبنانیوں پر مشتمل لبنان کے اندر ہی اسرائیلی قبضے کے خلاف ایک جہادی مقاومتی تحریک شروع کی جائے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے زیادہ تر ایرانی فورسز واپس چلی گئیں، چونکہ 8 سالہ دفاع مقدس کی جنگ ابھی آگ اگل رہی تھی۔ البتہ فورسز کا کچھ حصہ یہاں رکا بھی تھا، جو لوگ ٹھہرے وہ سب پاسدار تھے، یعنی آرمی والے اور دوسری فورسز کے لوگ سب ایران واپس چلے گئے، جبکہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی شام لبنان کے علاقے بالبک اور حرمل میں ٹھہر گئے، کیونکہ یہ علاقے اسرائیلی قبضے سے باہر تھے۔ اس وقت سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی لبنانی علماء و افراد کے درمیان براہ راست رابطہ شروع ہو گیا، جس میں سر فہرست شہید سید عباس موسوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور شہید حاج عماد مغنیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ یہ رابطہ ابتدا ہی سے لبنان بھر میں اسرائیلی غاصب افواج کے ساتھ مقابلے کے لیے مقاومتی گروہوں کی تشکیل و تنظیم کی خاطر شروع ہوا تھا، اور یہ رابطے کا آغاز تھا، ایسا رابطہ جو اس دن سے آج تک قائم ہے۔ اصولی طور پر پہلے سپاہ پاسداران کے اندر القدس بریگیڈ نہ تھی، بعد میں شاید اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضرت امام خمینی قدسہ سرہ شریف نے حکم صادر فرمایا کہ سپاہ پاسداران کے اندر کچھ اس قسم کے شعبے بنائے جائیں، من جملہ القدس بریگیڈ۔ اس کے بعد القدس بریگیڈ وجود میں آئی۔ یہ القدس بریگیڈ ہی ہے جس سے ہم مرتبط ہیں، ہم ان سے رابطے رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگی کرتے ہوئے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پہلی ملاقات میں یوں لگا جیسے میں پچھلے 10 سالوں سے حج قاسم سلیمانی کو جانتا ہوں۔
1998 میں شہید حاج قاسم سلیمانی القدس بریگیڈ کے چیف کمانڈر مقرر ہوئے۔ کیا آپ کو ان سے پہلی ملاقات یاد ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ شہید قاسم سلیمانی سے کب ملاقات کی، اور اس وقت سے متعلق کوئی خاص بات آپ کو اگر یاد ہو؟
1998 میں شہید حاج قاسم سلیمانی القدس بریگیڈ کے چیف کمانڈر مقرر ہوئے۔ ہماری پہلی ملاقات لبنان میں ہوئی تھی۔ جب وہ القدس بریگیڈ کے چیف کمانڈر مقرر ہوئے تو وہ لبنان آئے تھے۔ وہاں ایک نشست میں ہمارا باہمی تعارف ہوا۔ اس سے پہلے میں حاج قاسم کو نہیں جانتا تھا، یعنی ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت تک حاج قاسم یا ایران کے محاذ جنگ پر تھے یا صوبہ کرمان اور سیستان و بلوچستان میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ حتیٰ جب ہم تہران جایا کرتے تھے اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، وہاں بھی میں نے انہیں کبھی نہ دیکھا تھا، یعنی پہلے سے کوئی جان پہچان یا ملاقات ہی نہ تھی، بلکہ پہلی ملاقات بیروت میں ہوئی تھی۔ وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت امام خامنہ ای دامز اللہ شریف کی جانب سے تعین کے بعد وہ القدس بریگیڈ کے نئے سربراہ تعینات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر موجود ہے۔ ان کے ساتھ پہلی نشست میں میں اور کچھ دوسرے دوست، ہم یہاں صرف شہدا کا نام ذکر کریں گے اور زندہ افراد کا نام نہیں لیں گے، امنیتی مسائل کی وجہ سے ہم لوگ موجود تھے۔ تو اس ملاقات میں میں خود، حاج عماد مغنیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سید مصطفیٰ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے دوست جو الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہیں شامل تھے۔ اس بالمشافہ اور قریب سے ملاقات میں ہمیں روحانی اور دلی خوشی و اطمینان حاصل ہوا۔ یوں لگا جیسے پچھلے 10 سالوں سے ہم حاج قاسم سلیمانی کو جانتے ہیں اور وہ بھی ہمیں جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسان کے ذہن پر پہلی ملاقات ہر حوالے سے تاثیر رکھتی ہے، خاص تاثیر، پہلی ذہنیت، پہلی گھڑی۔ اسی طرح حاج قاسم اور دوسرے عہدیداروں کی حزب اللہ کی جہادی و سیاسی قائدین کے درمیان پہلی ملاقات تعاون اور ہم آہنگی کے اعتبار سے بہت مؤثر رہی تھی۔ اسی نشست کے ساتھ ہمارا حاج قاسم سے رابطہ شروع ہو گیا اور ان کی شہادت تک باقی رہا۔
حاج قاسم کے القدس چیف کمانڈر تعینات ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ شہید عماد مغنیہ کو حزب اللہ کے جہادی ونگ کا معاون بنا دیا گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا سوچی سمجھی تدبیر تھی؟ یعنی کیا جناب عالی نے کوئی تدبیر کی تھی تاکہ شہید عماد مغنیہ اس عہدے پر فائز ہو جائیں اور اس ذریعے سے حاج قاسم کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے؟
نہیں، ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ حزب اللہ کا تنظیمی داخلی انتخاب تھا جسے اپنے وقت پر ہونا تھا۔ چاہے حاج قاسم القدس بریگیڈ کے سربراہ بنتے یا کوئی اور بنتا، یہ تدبیر جہادی مدیریتی معاملات میں طے شدہ حکمت عملی کے نتیجے میں کی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے دو مرکز تھے۔ ایک مرکز عسکری کاروائیوں کی نگرانی کرتا تھا اور دوسرا مرکز اطلاعاتی و حفاظتی اور خفیہ امور کی نگرانی کرتا تھا۔ یہ دونوں شعبے حزب اللہ کے مرکزی سیکرٹری جنرل کے ماتحت کام کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس ہوا کہ کاموں میں وسعت دی جائے، یعنی ایک شخص کو مرکزی سیکرٹری جنرل کا جہادی معاملات میں معاون بنایا جائے اور وہ دونوں شعبوں کی سرپرستی کرے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ حاج عماد مغنیہ کو معاون جہادی بنایا جائے۔ اب انہی دنوں میں ادھر حاج قاسم کا القدس بریگیڈ کا سربراہ بننا اتفاقی تھا، کسی طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ہرگز نہ تھا۔ اصولی طور پہ ہم نے، یعنی میں، حاج قاسم اور دوسرے برادران نے اس چیز پر گفتگو کی تھی کہ جہادی معاملات میں اس طرح کی تبدیلی کیسی رہے گی، اور حاج قاسم بھی اس تبدیلی کے حق میں تھے۔ لہذا ہماری پہلی ملاقات لبنان میں ہوئی تھی جب حاج قاسم القدس بریگیڈ کے چیف کمانڈر تعینات ہوئے، تو انہوں نے لبنان کا دورہ کیا اور وہاں ایک تعارفی نشست میں ہماری ملاقات ہوئی، جبکہ میں پہلے سے انہیں نہیں جانتا تھا۔
کیا آپ کو یہ پریشانی نہ تھی کہ حاج قاسم سلیمانی عسکری شعبے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک بریگیڈ کے سربراہ تھے، نیز انہیں جنگ کا تجربہ بھی تھا، جبکہ دوسری طرف شہید عماد مغنیہ زیادہ تر انٹیلیجنس کے معاملات کا تجربہ رکھتے تھے؟ ان دو مختلف افراد کا اکٹھے کام کرنے میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں تھا؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حاج عماد مغنیہ کی تمام تر سرگرمیاں انٹیلیجنس سے متعلق تھیں، لیکن وہ عسکری معاملات میں شامل ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں مقاومت لبنان کی سرگرمیاں سن 2000 تک عموماً جنگ فرسائشی کی صورت میں تھیں، اور اس کے لیے زیادہ تر انٹیلیجنس سے متعلقہ معلومات کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جنگی حکمت عملی میں مقابلہ کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر 1982 سے لے کر سن 2000 تک کلاسک جنگ نہیں تھی۔ پھر یہ کہ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ حاج قاسم کی شخصیت میں صرف ایک فوجی افسر موجود نہیں، بلکہ وہ انٹیلیجنس کے معاملات کو بھی بہت گہرائی کے ساتھ جانتے اور سمجھتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس کے شعبے میں ایک ماہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیز سیاسی مسائل میں ان کی نظر بہت وسیع اور قابل اہمیت تھی۔ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ حقیقت میں حاج قاسم سلیمانی ایک جامعہ کمالات شخصیت تھے، یعنی ان سے ملنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم صرف عسکری میدان کے ایک تجربہ کار جنرل سے ملے ہیں، بلکہ وہ سیاسی، معاشی اور ثقافتی معاملات کو بھی بہت گہرائی کے ساتھ مکمل طور سے جانتے تھے۔ عسکری اور انٹیلیجنس کے معاملات تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کچھ اس قسم کی عمومیت رکھتے تھے۔ ان سب کے علاوہ ان کے اور حاج عماد مغنیہ اور جہادی مسائل میں تمام عہدیداروں کے درمیان ایک والہانہ اور عاشقانہ برادرانہ اور ذاتی نوعیت کے تعلقات بن گئے تھے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ یہ رابطہ ایک دوستانہ، محبت سے پر اور برادرانہ رابطہ ہو گیا تھا۔ اس قسم کے رابطے سوچوں، نظریات اور تعاون کو یک جہت کرنے، نیز مشکلات سے نکلنے یا بعض جزوی اختلافات پر قابو پانے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ لہذا ان دوستوں کے مابین ایک اطمینان، دوستی، بھائی چارہ، محبت اور ایک دوسرے کے لیے اخلاص تھا۔ حاج قاسم سلیمانی، حاج عماد مغنیہ اور ہمارے دوسرے عزیز جو شہید ہو گئے ہیں یا جو ابھی زندہ ہیں، ان سب میں یہ اخلاص پایا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں ابتدائی دنوں سے ہی اس خوشخبری کی نوید تھیں کہ ہم ایک اعلیٰ درجہ تجربہ کار اور قدرت مند شخص کے ساتھ ہیں جو مقاومت کے سلسلے کو مضبوط کرے گا، اور وہ یہ سوچ تھی جو بعد میں عملی طور پر سچ ہو گئی۔ لہذا کسی قسم کی پریشانی نہیں پائی جاتی تھی۔
کیا یہ دو شہید بزرگوار پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، یا آپ کو شہید عماد مغنیہ اور حاج قاسم سلیمانی کی کسی ملاقات کا واقعہ یاد ہے؟
حاج قاسم سلیمانی القدس بریگیڈ کے چیف کمانڈر تعینات ہونے سے پہلے اور عماد مغنیہ، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، بلکہ میرا خیال نہیں کہ القدس بریگیڈ سے پہلے کوئی بھی لبنانی شہید حاج قاسم سلیمانی کو جانتا ہوگا، لیکن القدس بریگیڈ کے سربراہ بننے کے بعد وہ بہت زیادہ لبنان آیا جایا کرتے تھے۔ اس میں خاص بات ہے جو میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں، جب حاج قاسم کا نظریاتی مکتب و مسلک بیان کروں گا، تو بتاؤں گا کہ یہ ان کے مکتب کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ القدس بریگیڈ کے سربراہ تھے، لیکن وہ تہران میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ محاذ جنگ پر اگلے مورچوں میں جا پہنچتے تھے۔ وہ بار بار اور اکثر لبنان آیا کرتے تھے اور پھر کچھ دن لبنان میں ٹھہرتے، جس کے نتیجے میں ہمارے عزیزوں اور ان کے درمیان سرکاری روابط کے علاوہ ذاتی دوستیاں بھی ہو گئی تھیں، یعنی وہ اور ادھر ہمارے تنظیمی دوست باہم شیر و شکر تھے، اور کئی جگہوں پر ایسا ہی سلسلہ تھا، یعنی شامی، عراقی، فلسطینی اور مختلف شعبوں کے عہدیداروں کے ساتھ حاج قاسم کے ایسے ہی مضبوط اور قریبی تعلقات استوار تھے۔ ان کی کامیابیوں میں ایک اہم سبب یہی تھا، لہذا پہلے نمبر پر ان کا میدان عمل میں موجود رہنا اور دوسرے نمبر پر ہر شعبے کے تمام عہدیداروں کے ساتھ ذاتی نوعیت کی چاہت، محبت سے بھرپور اور دوستانہ تعلقات رکھنا ان کی کامیابیوں کو بڑھانے میں بہت مؤثر تھا۔ اسی بنا پر حاج عماد مغنیہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، ان کی باہمی محبت بھی قابل دید تھی۔ دو بھائی اور دو گہرے دوست بن چکے تھے، ایسے تھے جیسے دسیوں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، حتیٰ گھریلو مراسم قائم ہو گئے تھے۔ حاج قاسم حاج عماد کے گھر جایا کرتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے، احوال پرسی کرتے، مختصر یہ کہ بہت اچھے تعلقات تھے۔ حاج عماد اور حاج قاسم دو پرانے دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ بعض دفعہ جب ہم تہران جاتے تو حاج قاسم کچھ دوستوں کو بلا لیتے تاکہ ہم دوپہر یا شام کا کھانا اکٹھا کھائیں۔ شہید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوست جو ابھی زندہ ہیں آ جایا کرتے تھے۔ میں خود حاج قاسم اور حاج احمد کے درمیان صمیمی اور گہری دوستی کا شاہد ہوں۔ ایسا ہی صمیمی تعلق اور قریبی تعلق حاج قاسم اور حاج عماد مغنیہ کے مابین تھا۔
آپ نے حاج قاسم سلیمانی کے نظریاتی مسلک و مکتب کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
اصولی طور پر مکتب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتب سے ہی لیا گیا ہے، البتہ عمل اور ذمہ داریوں کے میدان میں حاج قاسم ایک مکتب ہے۔ مکتب یعنی ایک نظریہ یا چند نظریات کا مجموعہ یا ایک معین طریقہ کار۔ مثال بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس میں غور و فکر اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر واضح طور پر ایک مثال بیان کرنا چاہیں تو وہ صرف سپاہ پاسداران میں ایک لشکر کے چیف کمانڈر تھے، وہ تہران میں بیٹھ سکتے تھے اور دوسروں کو اپنے پاس بھی بلا سکتے تھے، دوسروں کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے مسائل کو معمولی انداز سے وہیں بیٹھے ہوئے حل کریں، پھر 6 مہینے یا سال بھر کے بعد ایک دورہ لبنان، شام اور عراق کا کر لیں۔ عام طور پر جنرل بریگیڈیئر ٹائپ کے لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، جبکہ مکتب حاج قاسم میں ایسا کچھ نہیں، بلکہ ہمیشہ میدان عمل میں رہنا اور دوسروں تک چل کر خود جانا ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ سن 1998 سے، یعنی تقریباً 20 سال پہلے، جب حاج قاسم سے میرا تعارف ہوا اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار ہوا، بہت کم ایسا ہوا کہ ہم خود چل کر ان کے پاس گئے ہوں، ہمیشہ وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ واضح ہے کہ اس طرح خود ان کا آنا باعث بنتا تھا کہ یہاں تمام برادران سے ملاقات کر سکیں اور خود براہ راست محاذ پر جائیں اور مجاہدین کی باتیں اور ان کے مسائل سنیں۔ یہ کام ان کی مدیریت اور سربراہی کو اہم و خاص بنانے میں بہت مؤثر تھا۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک اور یہ تھی کہ وہ مجاہدین کے حوصلے کو بڑھایا کرتے تھے، ان کا احترام اور ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، کہتے تھے میں ہمیشہ آپ کے پاس آؤں گا اور میں آپ کا خدمت گزار ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زحمت اٹھائیں اور میرے دفتر آنے کے لیے تہران کا سفر کریں، میں خود آؤں گا۔ عہدیداروں کا ایسا رویہ اخلاقی اور روحی اعتبار سے بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کام سے انہیں ہر کسی کے نظریات و خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کے نظریات سے آگاہ نہیں تھے جو ان کے دفتر میں جایا کرتے تھے، یہ کام ان کے لیے اس حوالے سے بہت مفید تھا کہ تمام تر صورتحال کی صاف و شفاف تصویر ہر وقت ان کے سامنے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوسری طرح کے زاویوں اور پہلوؤں تک پہنچنے میں انہیں مدد ملتی تھی۔ وہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی مشکلات، کمیوں، ضرورتوں اور تمام نکات کو جانتے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ انہیں اس حوالے سے بھی مدد ہوتی تھی کہ جس میدان میں انہیں ذمہ داری ملی ہے اس سے متعلق تمام چھوٹی بڑی باتیں جان کر تمام جہات سے وسیع منصوبہ بندی کر سکیں اور اپنا ذہن بنا سکیں۔ یعنی وہ صرف اطلاعات دینے والے افسروں کی تحریری اور رپورٹس پر انحصار نہیں کرتے تھے بلکہ میدان میں جاتے اور ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، باتوں کو سنتے اور دوسروں کے ساتھ مختلف سطح کی گفتگو کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حاج قاسم کا مکتب، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا طریقہ کار دوسرے جنرلوں کے ہاں غیر معروف ہے۔ شاید جنگ کے زمانے میں ایرانی محاذوں پر بڑے کمانڈر مجاہدین سے ملنے اور احوال پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن یہ موضوع صرف ایران کے ساتھ مخصوص ہے، ایران سے باہر ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک پہلو بطور مثال ہے۔ دوسرا پہلو انتھک کام کرنا ہے۔ حاج قاسم کبھی بھی تھکتے نہیں تھے، ہم سب تھک جاتے تھے۔ کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ مشکلات اور پریشانیاں ہم پر دباؤ بڑھا رہی ہیں، لیکن حاج قاسم گھنٹوں گھنٹوں کام کرتے تھے، حتیٰ جب تھک جاتے پھر بھی کام جاری رکھتے۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی یہ آیا کرتے تو اکثر ان کے دانت میں درد ہو جایا کرتا تھا۔ دانت کا درد اکثر بہت شدید ہوتا ہے۔ ہم پوچھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر بلوا لیں تو کہتے نہیں، ابھی نہیں، میٹنگ کے بعد، یعنی 6 گھنٹے بعد۔ بیٹھ جاتے، درد برداشت کرتے اور میٹنگ میں شرکت کرتے، صدارت کرتے اور تمام معاملات نپٹانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ سختی اور مشکلات میں صبر و تحمل کرنے میں ان کی قوت برداشت غیر معمولی تھی۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو حاج قاسم کی طرح درد اور بے خوابی کو برداشت کر سکتا ہو۔ ان کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو زیادہ کام کرنا ہے، بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے پیچھے لگ جانا۔ کبھی آپ کسی کے ساتھ کچھ طے کرتے ہیں اور وہ ایک یا دو ہفتے بعد ایک مرتبہ کام سے متعلق خیر خبر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنا بھی نہ کرے، لیکن حاج قاسم ایسا ہرگز نہیں۔ ٹھیک دوسرے یا تیسرے دن خبر لیتے اور مسلسل خبر لیتے رہتے۔ اس میں جلد بازی نہ ہوتی بلکہ خبر لیتے رہتے، پوچھتے کہ کہاں تک سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ بھی بطور مثال حاج قاسم کی شخصیت کا ایک پہلو اور ان کے طریقہ کار کا ایک حصہ تھا۔
تقریباً 20 سال کے جوان کی مانند کام کرتے تھے۔
جی ہاں، ممکن ہے ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، میں آئندہ مہینوں میں اس موضوع کو دیکھ لوں گا، لیکن حاج قاسم نہیں، وقت سے صحیح استفادہ اٹھانے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ یعنی کسی کام کو اگر 5 سال میں مکمل کیا جا سکتا تھا تو وہ اسے 1 یا 2 سال میں مکمل کر دیتے تھے۔ اس حد تک پختہ ارادے کے مالک تھے اور مسلسل کام کے پیچھے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ مزاج میں بہت زیادہ انکساری رکھتے تھے۔ یہ انکساری بہت مؤثر تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فوجی جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو اپنے اندر ایک طاقت کا احساس اور جوش رکھتے ہیں، لہذا کبھی کبھار اپنے اندر برتری اور تکبر کا احساس کرتے ہیں۔ لیکن حاج قاسم حتیٰ عام لوگوں سے ملتے وقت بھی بہت زیادہ منکسر المزاج ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ مکتب حاج قاسم کے مختلف ابواب ہیں۔ اصولی طور پر ہم سب کو منکسر المزاج ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اتنا بڑا افسر اور اتنے بڑے رتبے والا اس حد تک منکسر المزاج ہو، یہ بہت اہم و خاص بات ہے۔ جب ہم حاج قاسم کے مکتب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خطروں کو قبول کرنا ہے۔ وہ اکثر موت کے منہ تک چلے جاتے تھے، اگلے مورچوں میں چلے جاتے۔ میں اس حوالے سے مخالفت کیا کرتا تھا، میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ وہ اگلے مورچوں سے پیچھے رہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی انہیں اگلے مورچوں تک جانے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مرد میدان تھے، وہ مشکلات اور سختیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے تھے۔ مثلا 33 روزہ جنگ میں جولائی 2006 میں وہ تہران سے دمشق پہنچے، پھر ہم سے رابطہ کیا اور کہا میں زاہیہ جنوبی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیا مطلب، ہرگز ایسا ممکن نہیں. سارے پل تباہ ہو چکے ہیں, راستے بند ہیں, سڑکیں بمباری کی زد میں ہیں, اسرائیلی بمبار طیارے ہر چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہر طرف سخت جنگ ہے. زاہیہ جنوبی ہو یا بیروت پہنچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں. لیکن حاج قاسم نے اصرار کیا اور کہا, اگر گاڑی نہیں بھیجو گے تو میں خود چل پڑوں گا اور آ جاؤں گا. انہوں نے بہت اصرار کیا, پھر خود ہی پہنچ گئے اور جنگ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. شام اور عراق میں داعش کے ساتھ مقابلے کے واقعات میں عراقی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اگلے مورچے پر وہ ہوا کرتے تھے, تو یہ ایک نمایاں صفت ہے. عام طور پر جنرل مورچوں کے پیچھے بیٹھا کرتے ہیں اور پلٹون و برگیڈ یا اپنے لشکر کو کمانڈ کرتے ہیں. میری مراد سرکاری افواج ہیں, البتہ ایران کے محاذ اس حوالے سے بہت مختلف ہے. بہر صورت ہم حاج قاسم کے مکتب سے متعلق جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ امام خمینی کے مکتب, امام خامنائی حفظہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایات نیز ایرانی جنگ کے تجربے کا آئینہ دار ہے. ایرانی جنگ کا تجربہ فکری, ثقافتی, نفسیاتی اور عسکری اعتبار سے بہت بڑا تجربہ تھا. ہم نے اس عظیم تجربے کو حاج قاسم کی ذات میں مجسم دیکھا ہے. بعض دوسرے پہلو بھی ہیں لیکن ابھی میں یہیں رکوں گا تاکہ دوسرے سوالوں کے جوابات بھی دیے جا سکیں.
سن 1998 اور 1999 میں حزب اللہ کے حالات کیسے تھے؟ حاج قاسم سلیمانی کی القدس برگیڈ کی سربراہی اور جہادی شعبے میں حاج عماد مغنیہ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جنوبی لبنان کی آزادی کے لیے راہ ہموار ہو گئی؟ ان دو عظیم کمانڈروں کی کمانڈ کا کیا کردار تھا؟
جی ہاں, بہت زیادہ اور گہرے اثرات ہیں. سن 1982 سے 1985 تک ہمیں لبنان میں ابتدائی کامیابیاں حاصل ہوئیں. لبنانی مقاومت نے اسرائیلی فوج کو مجبور کر دیا کہ وہ بیروت, اس کے اطراف, سیدہ, ثور, نبطیہ, مغربی بقا کے کچھ اور حصے اور لبنان و مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقہ جو کہ بعد میں حفاظتی پٹی کے طور پر مشہور ہوا, وہاں تک کو خالی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے. 1985 کے بعد مقاومت کی کاروائیاں جاری رہیں اور بہت عمدہ انداز سے آگے بڑھتی رہیں. لیکن 1985 سے 1998 تک, یعنی جب حاج قاسم القدس برگیڈ کے چیف کمانڈر بنے, فوجی ساز و سامان, اسلحہ اور افرادی قوت کی کمی کے باعث کچھ خاص پیش قدمی نہیں ہو سکی تھی. البتہ بعض حوالوں سے ہم آگے بڑھے, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے سلسلے رکے ہوئے تھے, لیکن بہرحال زیادہ سرگرمی نہ تھی. جب حاج قاسم نے القدس برگیڈ کی کمانڈ سنبھالی اور اتفاق سے تقریباً اسی سال حاج عماد مغنیہ نے بھی ذمہ داری سنبھالی اور ان دونوں کے درمیان ایک اچھا رابطہ استوار ہوا. عام طور پر ایسی باتوں کے اثرات ہوتے ہیں. حاج قاسم آئے, انہوں نے کمیوں, ضرورتوں کو دیکھا اور موجودہ صلاحیتوں سے بھی آگاہ ہوئے. ہم نے انہیں کہا کہ جناب, اگر فلاں امکانات و وسائل ہمارے پاس ہوں تو ہم فلاں فلاں مواقع فراہم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے اسرائیلی دشمن کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بھی ہماری بات کو تسلیم کیا اور ان کا کہنا تھا کہ برادران جو بات کہہ رہے ہیں وہ انتہائی معقول ہے اور اس کی بھرپور حمایت کی. اسی وقت سے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ ایران میں اعلیٰ حکام سے بات کر کے عسکری اور مادی وسائل کو فراہم کریں. انہوں نے ہمارے لیے اعلیٰ سطحی مہارتوں کے حصول کا بھی دروازہ کھولا تاکہ افراد کی قوت اور اعتماد میں اضافہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مقاومت کا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیں تو 1998, 99 اور 2000 کے 2-3 سالوں میں ہماری طرف سے انجام دی جانے والی کاروائیوں کی تعداد بڑھنے اور کیفیت بہتر ہونے میں واضح فرق پایا جاتا ہے. چونکہ حاج قاسم کی سربراہی کے بعد جو وسائل اور ذرائع مقاومت کے اختیار میں آئے ان کا حجم, کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے, وہ بھی خود ان کی خاص توجہ کے ہمراہ, یعنی فکری اعتماد, یعنی فکری امداد. ہم سے مسلسل رابطہ, ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے مشکلات کو حل کرنے اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں وقت, آمادگی باعث بنی کہ 2 سال کے اندر لبنان کے مقبوضہ علاقے آزاد کروا سکیں. اور قدر عظیم کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہم چاہیں کہ دوسروں کے حق میں بھی انصاف کا خیال رکھیں اور دوسروں کے کام کو حقیر شمار نہ کریں تو ہمیں کہنا ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2000 کی کامیابی صرف ان 2 سالوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ 1982 سے مقاومت کی تمام تر کوششوں اور جانساریوں کا ثمر ہے۔ لیکن آخری 2 سال کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دوران کمیت و کیفیت میں اضافہ ہوا، جس کی بنا پر دشمن کی شکست اور ہماری فتح قریب ہو گئی۔
جب جنوبی لبنان میں آزادی کے لیے عوامی دفاعی تحریک کا آغاز ہوا اور اسرائیل پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، کیا اس دوران حاج قاسم سلیمانی جنوبی لبنان تشریف لے گئے تھے؟ اس زمانے کی کچھ یادیں ہوں تو سنائیے۔
وہ اکثر لبنان آیا کرتے تھے، کچھ مہینوں بعد نہیں بلکہ ہر کچھ ہفتوں میں ایک مرتبہ آتے، یعنی ہر 2-3 ہفتوں میں ایک مرتبہ لبنان آتے اور پھر جنوبی بیروت زاہیہ بھی جاتے، کبھی جنوب اور اگلے مورچوں پر بھی چلے جاتے تھے اور وہاں موجود مجاہدین اور دوسرے عہدیدار برادران سے ملتے، جبکہ ہم ہمیشہ انہیں اگلے مورچوں میں جانے سے روکتے تھے، لیکن وہ اکثر جنوب لبنان میں مجاہدین تک پہنچ جاتے اور پھر ان سے ملاقات کر کے واپس لوٹتے تھے۔
جنوبی لبنان سے اسرائیل کی عقب نشینی کے بعد جناب عالی نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، کیا اس ملاقات کا کوئی واقعہ ایسا ہے جو ہمارے لیے بیان کریں؟
اس سے اہم ملاقات اسرائیل کی جنوب لبنان سے عقب نشینی سے پہلے کی تھی۔ اس واقعے کو پہلے بھی بعض ایرانی دوستوں کے لیے میں نے بیان کیا ہے۔ جنوبی لبنان کی آزادی سے کچھ مہینہ پہلے میں حزب اللہ کی شورائے رہبری کے کچھ اراکین اور شعبہ جہاد کے بعض عہدیدار بشمول شہید حاج عماد مغنیہ اور شہید سید مصطفیٰ بدر الدین نے حضرت آقا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے اور جنوب کی تازہ صورتحال، نیز اسرائیلی دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کی جگہ کے حوالے سے تفصیلات بیان کی، اور ہمارا تجزیہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیلی جنوب لبنان سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ عام طور پر اسرائیلی کسی بھی جگہ سے تحریری معاہدے، قرارداد پر دستخط اور حفاظتی امور طے کیے بغیر نہیں نکلتے تھے۔ بہت مشکل تھا کہ جنگی دباؤ بڑھانے کی وجہ سے وہ انخلا پر مجبور ہو جائے، چونکہ اگر وہ ایسی کسی چیز کو تسلیم کر لیتے تو ایک بڑی سطح کی اسٹریٹجک تبدیلی تھی اور خطے میں نئے حالات اور شرائط کی بنیاد تھی۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک نے انتخابی وعدہ کیا کہ اگر میں انتخابات میں کامیاب ہو گیا تو، مثال کے طور پر جیسا کہ مجھے یاد ہے، اس نے کہا 2000 میں ہم جنوبی لبنان سے نکل جائیں گے۔ یعنی دشمن کے وزیر اعظم ایہود باراک کے انتخابی وعدے کے مطابق غاصب اسرائیلی فوج کو 2000 میں جنوب لبنان سے نکلنا تھا، جبکہ ہماری حضرت آقا امام خامنائی سے ملاقات 1999 کے آخر میں تھی، یعنی اس واقعے سے کچھ مہینہ پہلے۔ اس ملاقات میں ہم نے کہا ہمارے نزدیک بعید ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ اس وعدے کے مطابق نکلیں، کیونکہ باراک کوشش کرے گا کہ پہلے لبنان اور شام سے سیکیورٹی تحفظ کے معاملات کو طے کرے اور کوئی تحریری معاہدہ لکھوا لے۔ شامی قیادت اور لبنانی حکام بھی ایود باراک کو ایسی کوئی چیز دینے پر راضی نہ ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس کے پاس صرف 2 راستے ہوں گے، یا وہ وہیں رہیں اور مقاومت کی طرف سے دباؤ کو برداشت کریں، یا بغیر کسی شرط معاہدے اور سیکیورٹی تحفظ کے وہاں سے عقب نشینی کر جائیں، کہ یہ اسرائیل کے مقابلے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تاریخی تبدیلی تھی۔ ہم اس دوسری بات کو دور از خیال شمار کر رہے تھے۔ حضرت آقا امام خامنائی نے اس اجلاس میں فرمایا کہ اس بات کو دور از خیال تصور نہ کریں، ان کے لیے معقول احتمال کو مد نظر رکھیں اور اس کے لیے اپنی تیاری کریں، اور ایک عقلی احتمال کے طور پر فرض کریں کہ اسرائیل بہت جلد بغیر کسی شرط کے مقاومت کے دباؤ کی بنا پر جنوب لبنان سے نکل جائے گا۔ اس احتمالی مفروضے کے تحت اپنی صفوں کو منظم رکھیں، اور یہ وہ ملاقات تھی جو حزب اللہ کی شورا کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی رات شعبہ جہاد کے سربراہان سے ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں 50 جہادی کمانڈر موجود تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ مغرب و عشاء کی نماز حضرت آقا کے پیچھے پڑھیں، دست بوسی کریں اور رخصت لیں۔ طے نہیں تھا کہ رہبر معظم ان کے لیے گفتگو فرمائیں گے۔ تمام برادران نے فوجی یونیفارم پہن رکھا تھا، یہ یونیفارم ایرانی مجاہدین کے جیسا تھا۔ رہبر معظم کے پیچھے نماز پڑھنے سے برادران پر بہت زیادہ روحانی اثرات تھے، وہ سب گریہ کر رہے تھے۔ بہت ہی غیر معمولی اور روح پرور منظر تھا۔ نماز ختم ہوئی تو حضرت آقا نے کہا، ان سب سے کہیں کہ بیٹھ جائیں، میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ گفتگو کا کوئی پروگرام نہ تھا، اور کہا کہ آپ ان کے لیے ترجمہ کریں۔ حضرت آقا نے بات کرنا شروع کی۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا اس میں تھا کہ میرے بیٹو، آپ ایک عظیم کامیابی سے قریب ہو، آپ کی کامیابی آپ سے بہت قریب ہے۔ صبح کی میٹنگ میں انہوں نے اس موضوع پر حتمی رائے نہیں دی تھی، کیونکہ برادران کی رائے مختلف تھی، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ لیکن مجاہدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ کی کامیابی بہت بہت قریب ہے، اور اس سے بھی قریب ہے جو بعض دوست تصور کر رہے ہیں۔ پھر میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ میں کبھی بھی اس منظر کو نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس عظیم کامیابی کو دیکھیں گے۔ جبکہ وہ 50 لوگ اگلے مورچوں کے کمانڈرز تھے۔ جب میں برادران کے لیے اس جملے کا ترجمہ کر رہا تھا تو سچ کہوں، میں کچھ گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ یہ لبنانی مجاہدین آقا کے ہر جملے کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ میں نے کہا، حضرت آقا کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اپنی آنکھوں سے اس کامیابی کو ضرور دیکھیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اگلے مورچوں کے مجاہدین ہیں، اگر ان میں سے کوئی شہید ہو جاتا تو باقی افراد کہتے کہ حضرت آقا کی بات کیا ہوئی کہ جو انہوں نے کہا تھا۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے اس کامیابی کو دیکھیں گے، یہ لوگ تو شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کامیابی کو نہیں دیکھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ تمام 50 کمانڈر مختلف حملوں میں خود کمانڈ کرتے ہوئے لڑتے رہے۔ جنوبی لبنان میں ہر روز بڑی بڑی کاروائیاں اور سخت جنگ ہوتی رہی۔ یہ سارے دوست تمام لڑائیوں میں موجود رہے تھے۔ اس ملاقات کے 6 یا 7 مہینے بعد، جب 25 مئی 2000 کو کامیابی کا اعلان ہوا، ان سب دوستوں نے اپنی آنکھوں سے کامیابی کو دیکھا۔ کامیابی دیکھنے سے پہلے ان میں سے کوئی شہید نہ ہوا۔ کچھ بعد ان میں سے بعض شہید ہو گئے، لیکن کامیابی حاصل ہونے تک کوئی بھی شہید نہیں ہوا تھا۔ سب نے اس فتح کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ حاج قاسم بھی اس فتح کے نظاروں میں شامل تھے۔ حضرت آقا امام خامنائی سے ملاقات اور سفر کا انتظام بھی حاج قاسم نے کیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ میں اس بات کا اضافہ کروں، جب حضرت آقا نے کہا کہ اسرائیلی بغیر کسی شرط کے بہت جلد نکل جائیں گے اور یہ آپ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس موقع پر تمام لبنانی، شامی، فلسطینی تجزیہ نگار، سیاستدان، علاقائی سیاسی حالات کے ماہرین، سب لوگ کچھ اور ہی تجزیہ تحلیل کر رہے تھے۔ عام رائے یہی تھی کہ اسرائیل سیکیورٹی تحفظ حاصل کیے بغیر، کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر نہیں جائے گا، اور اگر اسے کچھ نہ دیا گیا تو اطلاع ثانوی تک اس کا قبضہ باقی رہے گا۔ لیکن حضرت آقا نے اس بارے میں بہت واضح اور حتمی بات کی تھی۔
سن 2000 میں اسرائیل کی عقب نشینی اور سن 2006 میں 33 روزہ جنگ کے درمیان 6 سال کا فاصلہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2006 کی جنگ میں حزب اللہ میزائل کی طاقت کے حوالے سے بہت مضبوط نظر آئی ہے۔ اس میں حاج قاسم سلیمانی کا کیا کردار تھا؟
حقیقت یہ ہے کہ لبنان کی مقاومت پر حاج قاسم کے زیادہ اثرات انہی سالوں میں ہیں، کیونکہ پہلے 2 سالوں میں حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور افراد کے ساتھ آشنا ہو رہے تھے۔ جیسے کوئی شخص کسی جگہ پر نیا آتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے تمام صورتحال کو قریب سے دیکھے اور اس کی جزیات کو سمجھے۔ سن 2000 کے بعد ہم اور حاج قاسم اس بات پر متفق تھے کہ ہم ایک اور نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگر ہمارے اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو 2000 سے پہلے کی جنگ سے مختلف ہوگی۔ ابھی وہ ہماری سرزمین کے اندر نہیں ہے، مقبوضہ فلسطین کے اندر ہے، جسے وہ اپنی سرزمین تصور کرتے ہیں اور اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ باقی لبنان کے مقبوضہ علاقے جو کہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی وہی مزار شبع اور کفر شویا کی پہاڑیاں، لہذا اسرائیل کے ساتھ جنگ صرف روایتی نہیں ہوگی بلکہ مقابلے کے نئے اور تازہ طریقوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہے پہلا فرق۔ دوسرا یہ کہ حاج قاسم اور ہمارے دوستوں کے لیے یہ بات بہت واضح تھی کہ اسرائیلی شکست کی وجہ سے انتقام لینے کی خاطر ضرور لبنان پر دوبارہ حملہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک تاریخی شکست تھی جس نے خطے میں اسرائیل، اسرائیلی حکومت اور اس کے مستقبل کے بارے میں فلسطینی قوم، عرب اقوام اور عالم اسلام کی رائے کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ بے نظیر تھا کہ اسرائیلی دشمن جس نے ایک سرزمین پر زبردستی قبضہ کیا تھا، بغیر کسی شرط، معاہدے، قرارداد اور سیکیورٹی تحفظ کے اسے صرف جنگ کے خوف سے چھوڑ کر نکل جائے۔ لہذا اسرائیل اس قسم کی فکری، ثقافتی، عسکری، میدانی اور سیاسی اسٹریٹجک تبدیلی کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اسی بنا پر وہ انتقام لینے کی خاطر بالضرور واپس آئے گا اور لبنان کے خلاف جنگ شروع کرے گا، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ جس مقاومت نے ہمیں 2000 میں شکست دی تھی، ہم نے اس کا کام تمام کر دیا ہے اور انہیں بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری تھی کہ وہ دن جو طے ہے کہ آنا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ اصولی طور پر ہم نہیں جانتے تھے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کب کیا جائے گا، سن 2001 میں ہوگا یا 2002 میں یا 2003 میں، 4 میں، 5 میں، نہیں معلوم۔ ہر سال ہم گمان کرتے تھے کہ اس مرتبہ حملہ ہو جائے گا، بالآخر 2006 میں حملہ ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ہمیں 6 سال مہلت دی کہ ہم خود کو جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ شاید کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ اسرائیل کیونکہ اب لبنان سے نکل گیا ہے اور کام تمام ہو گیا ہے، لہٰذا اب مقاومت والے بھی چلے جائیں اور سو جائیں یا چھٹی پر چلے جائیں، لیکن حاج قاسم، حاج عماد مغنیہ اور بعض دوسرے دوست 2000 میں آزادی کے دوسرے دن سے ہی تاکید کر رہے تھے کہ درپیش جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہاں حاج قاسم حقیقت میں مؤثر واقع ہوئے اور حزب اللہ پر نئے افق طلوع ہوئے، مثلاً ہم بہت بہترین میزائل رکھنے والی طاقت بن گئے۔ اب جو بات میں بتاؤں گا وہ ہمارا دشمن بھی جانتا ہے، اس لیے زبان پر لا رہا ہوں، یعنی کسی راز سے پردہ نہیں اٹھا رہا۔ میزائل کی طاقت حاصل ہوئی کیونکہ آئندہ درپیش جنگی خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید اور طاقتور اسلحے کی ضرورت تھی۔ لبنانی مقاومت میں میزائل کی بیس ہونا آسان کام نہ تھا، اس کے لیے افرادی قوت اور وسیع علمی تجربے کی ضرورت تھی، اور نیز دور کے کئی دور سے میزائل لا کر لبنان میں نصب کرنے تھے۔ ضرورت تھی کہ انہیں لبنان میں نصب کرنے کے بعد دشمن، حتیٰ دوستوں سے بھی چھپا کر رکھیں، تاکہ جنگ کے زمانے میں ان سے بہرہ مند اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ مقاومت لبنان میں میزائل بیس بنانا بہت ہی پیچیدہ کام تھا۔ اس کام کے لیے تخلیقی صلاحیتیں، گہری فکر، دقت نظری اور پرسکون ماحول چاہیے تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ اور دوسرے دوستوں کی بنا پر ممکن ہو سکی، اور اسی طرح یو اے وی کو نصب کرنا بھی مشکل کام تھا، یہ بھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھا۔ دشمن کے ساتھ مقابلے میں یہ ایک مؤثر طاقت ہے۔ زمین سے دریا میں مار کرنے والے میزائل کے اضافے نے بھی ہماری عسکری طاقت کو بڑھا دیا۔ یہ وہی میزائل ہے جس کے ذریعے سے ہم نے بیروت کے ساحل میں اسرائیلی بحری جنگی جہاز سائر 5 کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ واقعہ کافی مشہور بھی ہوا تھا۔ جب 2006 میں فوجی حملہ شروع ہوا تو اس جنگ کے لیے حزب اللہ کی تیاری بہت زبردست تھی۔ یہ تیاری اور اس کے مثبت نتائج، نیز اس جنگ میں فتح، خدائے سبحان کی توفیق و مدد کے بعد ان جنگی وسائل و اسلحے کی بدولت ہے جن کے بل بوتے پر اس قدر آمادہ ہوئے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ رتبہ افسران میں سے برادر شہید حاج قاسم سلیمانی وہ واحد شخصیت ہیں جو ہماری اس قدر بہترین جنگی تیاری میں براہ راست اہم ترین کردار کے حامل ہیں۔ حقیقت میں لبنانی مقاومت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہیں حضرت امام خامنہ ای دامت ظلہ الشریف کی مکمل حمایت، نگاہ کرم، محبت اور الطاف و عنایات حاصل ہیں۔
اب ہم چاہتے ہیں کہ 33 روزہ جنگ کے متعلق گفتگو کریں، اس میں حاج سلیمانی کے کردار سے آشنا ہوں اور وہ یادیں سننا چاہتے ہیں جن میں آپ دونوں شریک رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان دنوں جنوبی بیروت کے حالات بہت خراب تھے۔ بعض دلچسپ واقعات کو خود حاج قاسم سلیمانی نے بیان کیا ہے کہ کس طرح شہید حاج عماد مغنیہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ادھر ادھر جایا کرتے تھے اور مختلف جگہوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی حاج قاسم سلیمانی کے ساتھ گزرے لمحات کو بیان کریں اور ان کے کردار پر بھی روشنی ڈالیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ حاج قاسم کا جنگ کے آغاز میں لبنان آنا خود نہایت اہم ہے۔ وہ مجبور نہ تھے کہ اس کام کو انجام دیں، تیان میں بیٹھ سکتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر جنگ کو کمانڈ کر سکتے تھے، یا دمشق آ سکتے تھے اور وہاں ہمارے قریب سے جنگ کو کمانڈ کر سکتے تھے۔ ان دنوں دمشق ہر طرح کی اسرائیلی تجاوز سے بچا ہوا تھا، لیکن حاج قاسم آئے اور اصرار کیا کہ ہر صورت ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پہلے دن جب وہ پہنچے تو ہم نے ایک میٹنگ رکھی۔ واضح ہے کہ وہ جنگ کے پہلے دن نہیں پہنچ سکے تھے۔ جنگ شروع ہو گئی اور وہ دمشق پہنچ گئے، پھر جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہم تک پہنچے۔ میٹنگ کے بعد کچھ مزید وہیں رکے رہے، اس کے باوجود کہ خطرناک صورتحال میں انہوں نے خود کو پہنچایا تھا، وہ تہران واپس گئے تاکہ حضرت آقا امام خامنہ‌ای حفظہ اللہ تعالی اور دوسرے حکام تک اطلاعات پہنچا سکیں۔ اس کے بعد پھر سے ہمارے پاس آ پہنچے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی وہ تہران یا دمشق میں ٹھہر سکتے تھے، لیکن پھر اصرار کر کے ہم تک پہنچ گئے۔ جب دوبارہ آئے تو اس مرتبہ حضرت آقا حفظہ اللہ کا ایک شفاہی پیغام، جو حاج قاسم نے خود اپنے ہاتھ سے لب بہ لب لکھا تھا، لائے۔ پھر جنگ کے اختتام اور آخری دن تک ہمارے پاس ٹھہرے رہے۔ جب جنگ بندی کا اعلان ہوا، حاج قاسم نے مجھ سے بات کی اور کہا، میں اب مطمئن ہوں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تہران واپس چلے گئے۔ کہا، میں تہران جا رہا ہوں تاکہ بعض دوسری جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ان کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں۔ اس سارے عرصے میں وہ ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان رہے۔ یہ بات ابھی کچھ عرصہ پہلے تک آیا نہیں تھی، اور ان باتوں میں سے تھی جو راز میں رکھی گئی تھیں اور شائع نہ ہوئی تھیں۔ صرف حاج قاسم کی شہادت سے کچھ ہی مہینہ پہلے عیاں اور بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت تک وہ ہمارے ہمراہ تھے، ان کی موجودگی سے ہمارے حوصلے بہت بلند تھے۔ وہ روحانی نفسیاتی طور پر ہمیں مضبوط کرتے تھے، چونکہ ہم بہت زیادہ دباؤ میں تھے۔ جنگ بہت تباہ کن تھی، بہت زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے۔ پہلے ہی دن بے شمار گھر، دکانیں، بازار، اسکول تباہ ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر تمام حالات و واقعات مقاومت کے خلاف جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پہلے دن ایک بیان میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ روس اور چین بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے مقاومت کے خلاف منفی موقف اختیار کیا، اور عربوں کی طرف سے تو سرکاری سطح پر زیادہ تر ہمارے خلاف ہی موقف رہا۔ حتیٰ لبنان میں بھی داخلی سطح پر سیاسی اختلافات پائے گئے۔ نتیجہ یہ کہ مقاومت پر چاروں طرف سے شدید نفسیاتی دباؤ موجود تھا۔ لہٰذا ان حالات میں پہلے نمبر پر حاج قاسم کی ہمارے درمیان موجودگی ہمارے حوصلوں کو بلند کر رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے لیے ایک روحانی اور نفسیاتی سکون کا باعث تھے۔ جب ہم میٹنگ کرتے اور کہتے اب کیا کریں، یا مشاورت کرتے یا فیصلہ کرتے اور کہتے کہ فلاں کام کرتے ہیں یا فلاں کارروائی کو ابھی رہنے دیں وغیرہ وغیرہ، ایسی جگہوں پر حاج قاسم کی موجودگی ہمارے لیے فکری امداد ہوا کرتی تھی۔ مثلا یہ کہ جنگ کے دوران تقریباً ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ اب تل ابیب پر میزائل سے حملہ شروع کریں گے، لیکن پھر ایک طویل اور پرسکون بحث کے بعد یہ کام نہیں کیا۔ اس کی جگہ ہم نے میزان مقرر کیا اور دشمن سے کہا، اگر تم نے بیروت پر حملہ کیا تو ہم تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے۔ اور دشمن نے بھی اس برابری کے میزان کا خیال رکھا، اور اس نے جرت نہ کی کہ بیروت پر حملہ کرے۔ اسی طرح مسلسل ہم میٹنگیں کرتے اور حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ البتہ اکثر نشستیں حاج قاسم، حاج عماد مغنیہ یا حاج قاسم، عماد مغنیہ اور دوسرے دوستوں کی شرکت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور بعد میں ان کا نتیجہ اور خلاصہ میرے پاس آ جاتا تھا۔ جنگ ابتدائی دنوں میں ہم اکٹھے تھے، لیکن بعد میں ہماری حکمت عملی یہ بنی کہ ہم سارے دوست بکھر جائیں، چونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہم سب کی ایک جگہ موجودگی کی صورت میں بمباری ہو جائے اور ہم سب ایک ہی وقت میں شہید ہو جائیں۔ ٹھیک ہے کہ سب عاشق شہادت تھے، لیکن شرعی ذمہ داری ایک الگ چیز ہے، لہٰذا ہم نے خود کو چند مختلف جگہوں پر منتقل کر لیا۔ اس کے باوجود حاج قاسم اور حاج عماد ساری جنگ کے دوران ایک ہی مکان میں اکٹھے رہے ہیں۔ کبھی جہاں میں اور دوسرے دوست ہوا کرتے تھے، وہاں یہ دونوں آ جایا کرتے اور پھر کسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی۔ عام طور پر تمام ملاقاتوں اور نشستوں میں پرسکون ماحول ہوا کرتا تھا، اور میرے خیال میں حاج قاسم کی موجودگی اس فضا کو قائم کرنے میں مددگار تھی۔ یعنی تمام دوست نفسیاتی طور پر اطمینان، سرشار اور انتہائی متانت و پرسکون فضا میں باہم اکٹھے بیٹھتے تھے اور خوب اچھی طرح تمام معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ حاج قاسم اس ساری گفتگو میں غور و فکر کرنے اور منصوبوں کی تکمیل میں شریک رہتے تھے۔ لیکن مزید وضاحت کے لیے کہوں گا کہ اگر حاج قاسم کی کوئی اپنی سوچ یا رائے ہوتی تو وہ کسی پر بھی زبردستی نہیں ٹھونستے تھے، ہمیشہ اپنی رائے کو تجویز کی صورت میں سب کے سامنے رکھتے اور پھر اس پر دلائل دیتے۔ اگر دوست مان جاتے تو اس پر عمل کیا جاتا، ورنہ وہ اپنی رائے کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتے تھے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں کہ یہ حاج قاسم کا مکتب تھا۔ یہ ایک مکتب ہے، یعنی وہ ایسے شخص کی جگہ پر تھے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ ایسے نہ تھے کہ اگر دوسرے ان کی بات کو نہیں سمجھ رہے یا عمل کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتے، یا چونکہ اہل علاقہ ہیں اور اس میں اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان پر سختی و زبردستی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات سے بالکل بھی ناراض نہ ہوتے تھے کہ اگر وہ کچھ کہیں اور دوست اسے تسلیم نہ کریں۔ کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ دوست کوئی تجویز دیتے اور حاج قاسم اس سے متفق نہ ہوتے، لیکن کہتے آپ لوگ جیسا بہتر سمجھیں، اس پر عمل کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، چونکہ ان معاملات کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، میں آپ کا افسر کمانڈر نہیں ہوں۔ یہ وہ دن تھے جو ہم نے اکٹھے گزارے، بہت اچھا وقت تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ اگر کبھی کوئی دکھ بھرا غمناک واقعہ ہو جاتا تو حاج قاسم بھی حاج عماد اور دوسرے برادران کے جیسے غم محسوس کرتے اور گریہ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ جس نے حاج قاسم کو بہت زیادہ متاثر کیا لبنان میں بنام نامہ رزمندگان سے مشہور ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ مقاومت کے مجاہدین نے میرے نام خط لکھا، وہ ذرائع ابلاغ میں نشر بھی ہوا۔ بہت ہی عمدہ اور زبردست خط تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر حکم پر لبیک کہیں گے، جنگ جاری رکھیں گے۔ بہت ادبی اور خوبصورت تحریر تھی۔ جب یہ خط میڈیا پر پڑھا گیا، بہت سے لوگوں نے گریہ کیا۔ حاج قاسم بھی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ٹی وی سے خط سنا تو وہ بھی گریہ کرنے لگے۔ مختلف چینل سے اس خط کو کئی مرتبہ نشر کیا گیا، پھر اس پر انہوں نے موسیقی اور ترانوں کا اضافہ کر دیا۔ بعد میں ٹی وی پر میری ایک تقریر نشر ہوئی اور وہاں میں نے مجاہدین کے خط کا جواب دیا۔ واضح ہے کہ جواب دیتے ہوئے میں بھی خط کی تحریر سے متاثر تھا۔ حاج قاسم اور حاج عماد جہاں موجود تھے، وہاں وہ ٹی وی سے تقریر سن رہے تھے۔ وہ دونوں گریہ کر رہے تھے۔ یہ چیز دونوں کے احساسات میں وحدت کو بیان کرتی ہے۔ خوشحالی، گریہ، غم و اندو اور درد مندی ہر جگہ وہ ساتھ ساتھ تھے۔ یعنی اگر میں مطابقت دوں تو کہوں گا 33 دنوں میں جہاں ہم خوش ہوئے، حاج قاسم ہمارے ہمراہ خوش تھے۔ ہمارے غموں میں وہ غمگین تھے، ہمارے دکھوں کو محسوس کرتے تھے۔ وہ ہم میں سے ایک تھے، وہ ہمارے بارے میں فکر مند تھے، وہ ہمارے بڑے بھائی تھے۔ میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنا عرصہ وہ ہمارے ساتھ رہے، جو وہ کر سکتے تھے، چاہے ذاتی طور پر، چاہے القدس بریگیڈ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، یا اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنا پر، ہمارے لیے انہوں نے ہر وہ کام انجام دیا۔
کیا آپ فکر مند نہ تھے کہ کہیں وہ شہید نہ ہو جائیں؟
کیوں نہیں، میں ان کے بارے میں اور دوسرے دوستوں سے متعلق بہت فکر مند رہتا تھا۔ یہ فطری چیز ہے اور صرف خداوند متعال کی عنایات سے متعلق ہے۔ اسرائیلی کبھی کبھار اچانک اور اندھا دھند بغیر اطلاع کے بہت سی عمارتوں اور شہروں کو نشانہ بناتے تھے. ہم نے اسرائیلیوں سے بہت سی معلومات کو چھپا رکھا تھا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسرائیلی پوری جنگ میں یہ نہیں جان سکے کہ میں کہاں ہوں. حاج قاسم، حاج عماد اور مرکزی کنٹرول رومز کی جگہوں کے بارے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. یہی وجہ تھی کہ جہاں یہ لوگ موجود ہوتے تھے یا کنٹرول رومز میں سے کسی بھی جگہ کو وہ نشانہ نہیں بنا سکے. ہمیں جس چیز کا خدشہ رہتا تھا وہ اندھا دھند بمباری تھی. کبھی بھی وہ کچھ عمارتوں پر اچانک بمباری کر دیتے اور 10-20 عمارتیں ڈھیر ہو جاتی. وہ بھی مسلسل بغیر وقفے کے بم برساتے تھے. اسی اندھی بمباری میں خدشہ ہوتا تھا کہ حاج قاسم یا دوسرے برادران جن کے پاس اہم ذمہ داریاں ہیں کہیں شہید نہ ہو جائیں. جنگ کے اختتام تک یہ فکر مندی ہمیشہ لاحق تھی. جس نے انہیں اور ہمیں محفوظ رکھا وہ صرف اور صرف خدا سبحان کی ذات ہے.
آپ نے فرمایا کہ 33 روزہ جنگ کے دوران حاج قاسم سلیمانی چند مرتبہ ایران گئے اور پھر واپس آ گئے. اس رفت و آمد میں وہ رہبر معظم کی جانب سے آیا کوئی پیغام لے کر آئے؟
کئی بار نہیں، ایک بار گئے اور واپس آئے. جب ایران کے سفر سے واپس آئے تو اپنے ہمراہ ایک خط لائے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا، حضرت آقا امام خامنہ ای حفظہ اللہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام اہم عہدیداروں کو مشہد میں اکٹھا کیا. وہاں جنگ کے متعلق اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان اور لبنانی اسلامی مقاومت کے لیے کیا کر سکتی ہے کہ موضوع پر تفصیلی بات کی اور تمام مسائل کو سامنے لائے. پھر حاج قاسم سے کہا کہ میں جو کچھ کہوں اسے تحریر کریں، اور جب لبنان جائیں اور فلاں سے ملاقات کریں تو انہیں اس تحریر سے آگاہ کریں. وہ صاحب آزاد ہیں کہ جس قدر صلاح جانے اپنے دوستوں سے ذکر کریں. حاج قاسم آئے اور ملاقات میں حضرت آقا نے جو کچھ کہا تھا مجھے پڑھ کر سنایا. اس خط میں جو اہم باتیں بیان ہوئی تھیں ان میں سے جنگ سے متعلق ایک نئی اور انتہائی مؤثر بات کہی تھی. کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ حزب اللہ نے کیوں اسرائیل کی دو فوجی قیدی بنا لیے ہیں. ان کی کوشش تھی کہ ثابت کریں لبنان کے خلاف شروع ہونے والی جنگ کی اصل وجہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے یہ دو سپاہیوں کو قیدی بنانا ہے. خط میں حضرت آقا نے ایک بات ان الفاظ میں کہی تھی کہ لبنانی اسلامی مقاومت کی جانب سے ان دو اسرائیلی سپاہیوں کو قیدی بنانا الطاف الہی میں سے ایک لطف ہے. یعنی ٹھیک اس وقت جب لوگ اس کاروائی کو گناہ، جرم یا مصیبت قرار دے رہے تھے، غلطی قرار دے رہے تھے، انہوں نے اسے لطف الہی شمار کیا کہ یہ آپ کے لیے ایک الطاف الہی میں سے ایک ہے. کیوں؟ اصل بات یہاں ہے. انہوں نے بتایا کہ اسرائیلیوں اور امریکیوں نے لبنان میں آپ کے خلاف جنگ شروع کرنے کا وقت گرمیوں کا آخر اور آغاز خزاں طے کر رکھا تھا. یعنی 2006 کی گرمیوں کا اختتام اور خزاں کے موسم کا آغاز، اور اس کے تحت ہر حوالے سے اپنی تیاری کر رہے تھے. اس جنگ کے لیے تمام معاملات کو طے کر رہے تھے. لیکن جب آپ نے دو اسرائیلی سپاہیوں کو قیدی بنانے کی کارروائی کر دی، انہوں نے اسے لڑائی کا آغاز تصور کیا اور کہا کہ ہم جس موقع کی تلاش میں تھے وہ آ گیا ہے، لہذا جنگ شروع کر دی. جولائی 2006 کے مہینے میں شروع ہونے والی جنگ، وہ جو گرمیوں کے اختتام پر جنگ شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ آپ کو غافل گیر اور حیران کرنا چاہتے تھے. بغیر کسی دلیل کے جنگ شروع کرنے کا منصوبہ تیار کر چکے تھے تاکہ آپ کو دوسری طرف متوجہ رکھتے ہوئے پیچھے سے حملہ کریں، آپ کے اہم مراکز، شہر، آپ کی فرنٹ لائن کو نشانہ بنائیں، ہر چیز کو نابود کر ڈالیں اور تمام کمانڈروں کو قتل کر دیں اور پھر لبنان میں داخل ہو جائیں. لیکن جب آپ نے قیدی پکڑنے کی کارروائی کر دی تو وہ مجبور ہو گئے کہ میدان میں اتریں اور آپ کا مقابلہ کریں. آپ نے ان سے حیران کرنے کا موقع چھین لیا. اب چونکہ آپ اسرائیلیوں کے رد عمل کے لیے پہلے سے تیار تھے، ہوشیار تھے، اس بنا پر خداوند متعال نے قیدی پکڑنے کی کارروائی اور اسرائیلی رد عمل کے جواب میں آپ کی تیاری کے ذریعے گرمیوں کے اختتام میں آپ کے خلاف تیار خطرناک اور تباہ کن حملے کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو آپ کے سر سے ٹال دیا. یہ پہلی بات تھی. یہ وہی چیز ہے جسے میں نے بعد میں ذرائع ابلاغ میں بیان کیا. البتہ کیونکہ حضرت آقا نے کہا تھا کہ اگر فلاں اس موضوع کو ذرائع ابلاغ میں کہیں تو فائدہ مند ہوگا، میں نے بھی اسے پھر میڈیا میں کہہ دیا۔ اسی نشست میں میں نے حاج قاسم سے کہا، اگر میں اسے کہوں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت آقا امام خامنہ ای نے بھی اس تجزیہ و تحلیل پر کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ بہرحال میں اسے میڈیا میں کہوں گا، اگر حضرت آقا نے بیان کیا ہے تو میں بھی کہوں گا۔ لہذا میں نے میڈیا کے سامنے کہہ دیا، جبکہ میرے پاس اس تجزیہ و تحلیل کی کوئی دلیل نہ تھی، دلیل صرف امام خامنہ ای کی گفتگو تھی۔ میری گفتگو کے بعد اس بارے میں مرحوم استاد حسنین ہیکل، جو کہ ایک مشہور و معروف اور عرب دنیا کے معتبر شخصیت تھے، انہی دنوں میں الجزیرہ چینل سے دو قسطوں میں ان کا انٹرویو نشر ہوا، اور اس تجزیہ و تحلیل پر دلائل شواہد و قرائن پیش کرتے ہوئے اس کی تائید و حمایت کی۔ اسی طرح برطانیہ کے ایک معروف مصنف نے اس موضوع پر مقالہ لکھا۔ دوسری جانب ایک امریکی مصنف نے بھی اس تجزیے کی تائید میں مفصل مضمون لکھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت آقا امام خامنہ ای کو یہ سوچ کہاں سے آئی، انہوں نے یہ تجزیہ و تحلیل کس بنیاد پر کیا، جبکہ ہم خود ایسی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ بہرحال خط میں یہ رائے موجود تھی۔ خط میں موجود دوسرا اہم موضوع جنگ کا شدید ہونا تھا۔ یہ خط جنگ شروع ہونے کے پہلے ہفتے میں ہم تک پہنچا تھا۔ کہا گیا تھا کہ یہ جنگ بہت سخت اور دشوار ہوگی۔ اس زمانے میں حضرت آقا دامت اللہ العالی نے اس جنگ کو جنگ خندق و احزاب کے ساتھ تشبیہ دی تھی، کہ جب مدینہ محاصرے میں تھا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب اور مدینہ والے سب پر بہت مشکل وقت تھا۔ حضرت آقا نے خندق سے متعلق قرآنی آیات کا ذکر بھی کیا تھا، جان لبوں تک آ جائے گی اور خدا کے متعلق گمان کیے جائیں گے، سورہ احزاب، لیکن اس سخت اور خوفناک جنگ میں تم ہی ہو جو کامیاب ہوگے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ تھا کہ اس موقع پر حضرت آقا نے انتہائی اطمینان کے ساتھ فتح و کامرانی کی بات کی تھی، جبکہ ساری دنیا ایک زبان ہو کر کہہ رہی تھی کہ حزب اللہ کس طرح مقابلہ جاری رکھ سکے گی۔ دوسری جانب اس سخت و دشوار جنگ میں امریکہ، سارا کا سارا یورپ اور بہت سے عرب ممالک بھی اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، اس جنگ میں تم لوگ کامیاب ہوگے، لیکن ضروری ہے کہ ثابت قدم رہو، مزاحمت کرو، خدا پر توکل رکھو اور صرف خدائے سبحان سے پناہ حاصل کرو۔ یہ بہت اہم پیش بینی تھی جو حضرت آقا دامت اللہ کر رہے تھے، اور اہم ترین نقطہ یہ کہ انہوں نے فرمایا، آپ جب اس جنگ میں فتح حاصل کر لیں تو خطے کی ایک عظیم طاقت بن کر ابھریں گے، اسے ہم اپنی عربی زبان میں کہتے ہیں قدرت اقلیمی، جبکہ آپ کہتے ہیں خطے کی طاقت۔ آقا نے کہا، آپ ایسی علاقائی طاقت میں تبدیل ہو جائیں گے کہ پھر کسی طاقتور میں اتنی ہمت نہ ہوگی جو آپ کے ساتھ پنجہ لڑا سکے اور غلبہ حاصل کر سکے۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ میں نے مذاق میں حاج قاسم سے کہا، ہم صرف جنگ میں کامیاب ہو جائیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم علاقائی طاقت نہیں بننا چاہتے، خدا کے فضل سے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فتح و کامرانی عطا فرما کر ہم پر احسان کر دے تاکہ ہم اس جنگ سے نجات حاصل کر لیں۔ لیکن جو چیز حقیقت بنی وہ یہی تھی کہ ہم نے جنگ میں کامیابی حاصل کی اور پھر ہم خطے میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی کہ کسی کو ہرگز اس کا اندازہ اور گمان نہ تھا۔ سب اس بات کے منتظر تھے کہ 2006 کی جنگ حزب اللہ کو نیست و نابود کر دے گی، اس کے وجود کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہم کامیاب ہوئے، لبنان میں باقی رہے اور ایک علاقائی طاقت بن گئے۔ یہ وہی چیز تھی کہ جسے حضرت آقا امام خامنہ ای دامت اللہ العالی نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایک خط کے ذریعے کہا تھا، جسے حاج قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھ کر سنایا تھا۔
ہم جانتے ہیں کہ 33 روزہ جنگ میں دشمن کو شکست کے بعد حزب اللہ پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ منجملہ رفیق حریری کا عدالت میں پیش ہونا اور لبنان کے بعض داخلی مسائل اور حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے کی باتیں وغیرہ، اس موقع پر حاج قاسم سلیمانی کی تدبیر کیا تھی چونکہ ہم حاج قاسم سلیمانی کو ایک فوجی شخصیت کے طور پر جانتے ہیں، لیکن یہ موضوع مکمل طور پر سیاسی ہے، اس بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟
دیکھیں، مجمعی طور پر یعنی یہاں سے میں ایک کلی صفت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک شخصیت لیکن چند عباد پر مشتمل تھی، یعنی وہ محض ایک فوجی کمانڈر نہ تھے۔ سیاسی حوالے سے وہ ایک بڑے سیاسی تجزیہ نگار تھے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی متفکر تھے، یعنی وہ صاحب فکر تھے۔ وہ صرف اخبار پڑھنے یا خبریں سننے کے بعد ان پر تبصرہ کرنے والے نہ تھے، وہ ایک سیاسی متفکر تھے۔ سیاسی سمجھ بوجھ، حالات پر نگاہ، آئندہ کے حوالے سے پیشگوئی اور رائے حل دینے میں تخلیقی ذہن کے مالک تھے۔ یہ نہ صرف لبنان کے بارے میں تھا بلکہ سارے خطے کے متعلق ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ سارے خطے کو اپنی نگاہ میں رکھتے تھے اور خطے میں ہر کسی سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کے پاس جو اطلاعات ہوا کرتی تھیں وہ بہت وسیع، گہری اور تمام جوانب پر محیط ہوا کرتی تھیں۔ پھر یہ کہ عقل و فکر، جدت کے اعتبار سے ان کے تجزیے ٹھیک ثابت ہوتے تھے۔ یہ چیزیں ہمیشہ انہیں صحیح سمت کی طرف لے جایا کرتی تھیں۔ بنابراین میری نظر میں حاج قاسم کی سیاسی شخصیت ان کے فوجی و عسکری پہلو سے زیادہ اہم، یا کم سے کم اس کی اہمیت فوجی و عسکری پہلو سے کم نہ تھی۔ وہ سیاسی عقل و فہم اور فکر کے مالک تھے، ایک تجزیہ نگار تھے، یعنی صرف کچھ دن بعد تک کی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ جب بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی، وہ کئی سال بعد پیش آنے والے واقعات پر بات کرتے تھے۔ لہذا جب کوئی منصوبہ تیار کرتے تو کئی سال بعد تک کا منصوبہ تیار کیا کرتے تھے۔ حاج قاسم سلیمانی نے حزب اللہ اور دوسرے میدانوں کے لیے نئی بات متعارف کروائی۔ مثال کے طور پر ہم وسائل کی کمی کے باعث روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارکردگی کو دیکھتے تھے، یا جب منصوبہ بندی کرتے تو تھوڑے وقت کے لیے کرتے تھے، 3 مہینے، 6 مہینے۔ لیکن جب حاج قاسم سے ہمارا مسلسل رابطہ ہوا، حاج عماد اور دوسرے دوستوں کا ان کے ساتھ رابطہ بڑھا، تو پہلی مرتبہ ہم نے 3 سال کا منصوبہ تیار کیا، یعنی ہم آئندہ 3 سال کے اندر کیا کچھ کریں گے، اور اس کے لیے زمان بندی کا ہم نے ایک مسودہ تیار کیا۔ پہلے حصے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، دوسرے حصے میں کیا کرنا، یعنی 1 سال کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سال 4 حصے، دوسرے سال کے 4 حصے، اور تیسرے کے بھی اسی طرح 4 حصے۔ پھر اسے ایک مسودے کی شکل میں تفصیلی طور پر لکھا گیا کہ ان 3 سالوں میں ہم کیا کچھ کریں گے، اور جس پر تمام اہم عہدیداروں کے دستخط بھی لیے گئے تھے۔ ایسی چیز حاج قاسم سلیمانی سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی۔ سیاسی حوالے سے جب خطے کا مطالعہ کرتے تو اس میں بھی وہ اسی طرح سوچتے تھے۔ لیکن آپ نے جو لبنان کے واقعات کے حوالے سے پوچھا، تو حاج قاسم بالکل فوجی معاملات کی مانند سیاسی معاملات میں بھی ہماری فکری مدد کیا کرتے تھے، یعنی نہ وہ مداخلت کرتے تھے نہ اپنی رائے کو مسلط کرتے تھے۔ اکثر یہی کہتے، آپ اس ملک کے باسی ہیں اور اپنے ملک کے حالات و واقعات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ مطمئن رہیں۔ جب لبنان پر نگاہ کرتے تو علاقائی عینک کے ساتھ دیکھتے اور لبنان کی جزوی باتوں میں نہ جاتے تھے۔ ان کے لیے سب سے پہلے لبنانی مقاومت، اس کی قوت و طاقت اور پشت پناہی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ لبنان کے حالات کی وجہ سے مقاومت کی قوت اور کارکردگی پر برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ بہرحال وہ دور بہت حساس دور تھا۔ ایسے حساس موقع پر حاج قاسم احسن طور پر تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ بھی وہ سوچتے یا دیکھتے، ہر بات ہمارے سامنے رکھتے، اور الحمدللہ پروردگار عالم کی مدد و عنایت کے ساتھ ہم اس مشکل مرحلے سے نکل کر آگے بڑھ گئے۔
حاج احمد کاظمی کی شہادت کے موقع پر میں نے خود حاج قاسم سلیمانی کو دیکھا کہ وہ غم سے نڈھال تھے۔ وہ قریبی دوستوں کی شہادت پر خود پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ حاج عماد مغنیہ، سید ذوالفقار اور بعض دوست جنہیں آپ جانتے ہیں، ان کی شہادت پر حاج قاسم سلیمانی کے کیا تاثرات تھے؟
تقریباً ایسا ہی تھا، اور عزیزوں کے درمیان خود پر قابو کرتے تھے۔ کوشش کرتے تھے کہ اپنے شدید غم و اندوہ کو ظاہر نہ کریں، لیکن تنہائی اور میٹنگز میں اپنے پر قابو نہیں پا پاتے تھے اور بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے۔ ان کا غم مناتے حاج عماد مغنیہ کی شہادت کے وقت حاج قاسم دمشق میں تھے، وہ اکٹھے تھے، دونوں گھر سے نکلے اور ایئرپورٹ گئے۔ پھر حاج عماد گھر واپس آ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہوائی جہاز اڑے حاج عماد شہید ہو گئے۔ حاج قاسم حاج عماد مغنیہ کی قتلگاہ پر پہنچے، پھر یہاں آ گئے اور میں ان سے زہیہ میں ملا۔ وہ غم و افسوس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ حاج عماد مغنیہ کے ساتھ قریبی گہرے مراسم کی وجہ سے ایسا تھا، دوسرا یہ کہ وہ کسی حد تک خود کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر میں دمشق نہ آتا، نہ حاج عماد بیروت سے دمشق آتے اور نہ دمشق میں وہ شہید ہوتے۔ اور میں انہیں اس وقت مسلسل تسلی دے رہا تھا کہ حاج قاسم ایسا نہیں ہے، آخر کیا ہو سکتا ہے، وہ لوگ دمشق میں حاج عماد کے منتظر تھے، چاہے آپ آتے یا نہ آتے، چاہے وہ آپ سے ملنے آتے یا کسی دوسرے کام کے لیے جاتے، آپ خود کو اس واقعے میں قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ لیکن یہ بات ان کے اندر تھی اور ہمیشہ اس بات کی خاطر خود پر نالا رہتے تھے۔ شہید سید ذوالفقار کی شہادت کے حوالے سے بھی ایسا ہی تھا۔ ایک میٹنگ میں وہ کافی دیر تک اکٹھے رہے تھے، اس میں شام کے بدلتے حالات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد حاج قاسم کو کہیں دوسری جگہ پہنچنا تھا، لہذا وہ بعض عہدیداروں کے ہمراہ دوسری جگہ جانے کے لیے نکل گئے۔ اسی وقت اسی جگہ پر برادر سید ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی وجہ سے انہیں شدید دکھ و افسوس ہوا۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک مخصوص ٹیلی فون کے ذریعے دمشق سے بات کی اور اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ بیروت آئے اور اس دن سے اکثر ان دو شہیدوں کے گھر والوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی ان کے گھر جاتے، ان سے رابطے میں رہتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے، اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ زاہیہ جنوبی جاتے تو اپنے اوقات مصروفیت میں سے ان دو سردار شہیدوں کے اہل خانہ سے ملنے کے لیے ضرور وقت کو مخصوص کرتے تھے۔
عراقی صورتحال کے موضوع پر حاج قاسم سلیمانی کے ساتھ آپ کا کوئی واقعہ ہے؟ عراقی حالات کے موضوع اور اس حوالے سے ان کی کیا رائے تھی؟
آپ کی مراد عراق کی تازہ صورتحال ہے یا جب داعش کا مسئلہ پیش آیا؟ جب عراق میں داعش کا مسئلہ درپیش ہوا اور داعش نے عراق کے کچھ صوبوں پر قبضہ کر لیا تو واضح تھا کہ عراق کے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ عراقی فوج اندرونی خلفشار کی وجہ سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے کچھ عراقی عہدیداروں سے سنا ہے، جس اسلحہ و گولہ بارود کی ضرورت تھی ان سب کے ڈیپو خالی پڑے ہیں، فوج کی روحی اور نفسیاتی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ حاج قاسم سپاہ پاسداران کے بعض عہدیداروں کے ہمراہ بذات خود بغداد پہنچے، وہاں عراقی دوستوں اور مزاحمتی گروہوں سے رابطہ کیا۔ ان میں سے بعض کے ساتھ پہلے سے بھی رابطہ تھا، وہی تھے جو ابتدائی لڑائی کے لیے میدان میں اترے، پھر آگے ہی بڑھتے رہے اور وہ بغداد سے سامرہ کی سڑک کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ اس موقع پر قریب تھا کہ حاج قاسم سلیمانی اور ان کے ہمراہی سب شہید ہو جائیں۔ کچھ دن بعد یا وہی موقع تھا کہ جب جہاد کے موضوع پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ دام از اللہ کا تاریخی فتویٰ جاری ہوا۔ اس کے بعد عراقیوں کی بڑی تعداد رضاکارانہ محاذ جنگ کی طرف چل پڑی، جنہیں منظم کرنے کی ضرورت تھی۔ حاج قاسم فوراً بغداد سے دمشق پہنچے اور وہاں سے بغیر کسی وقفے کے بیروت و زاہیہ جنوبی چلے گئے۔ رات 12 بجے میرے پاس آئے، مجھے یاد ہے کہ کہا، اس وقت رات کے 12 بجے ہیں اور مجھے سورج نکلنے تک آپ سے 120 جنگجو لبنانی سپہ سالار کمانڈر چاہیے۔ میں نے جواب میں کہا، حاج قاسم ابھی رات کے 12 بجے ہیں، میں آپ کے لیے 120 جنگجو سپہ سالار کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا، میرے پاس کوئی اور رائے حل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ داعش کا مقابلہ کریں، عراقی عوام کا دفاع کریں، اپنے مقدسات کا دفاع کریں، حوزہ ہے علمیہ اور ہر اس چیز کا دفاع کریں جو اس وقت عراق میں موجود ہے، تو کوئی دوسرا رائے حل نہیں ہے۔ میں آپ سے سپاہی نہیں مانگ رہا، میں آپ سے محاذ کے کمانڈر مانگ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حاج قاسم سلیمانی اور ہمارے 20 یا 22 سال کے روابط میں انہوں نے ہم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی, کچھ بھی ہم سے نہیں مانگا, حتیٰ ایران کے لیے بھی کچھ نہیں مانگا. جی ہاں, یہ واحد درخواست تھی جو انہوں نے ہم سے کی, وہ بھی عراق کے لیے ہم سے محاذ کے کمانڈر مانگے. اس کے بعد وہ ہمارے پاس ہی بیٹھ گئے اور ہم نے ایک ایک سے رابطہ کرنا شروع کیا. 60 افراد کو بطور محاذ کے کمانڈر آمادہ کر لیا. ان میں سے کچھ برادران شام کے محاذ پر تھے, ان سے کہا کہ وہ دمشق ایئرپورٹ پہنچ جائیں, اور جو لبنان میں ہی تھے انہیں نیند سے جگایا اور اپنے گھروں سے نکالا. کیونکہ حاج قاسم کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ جس جہاز سے مجھے جانا ہے اسی میں انہیں بھی ساتھ لے جاؤں. فجر کے وقت انہوں نے نماز فجر پڑھی اور دمشق کے لیے چلے گئے. جب دمشق سے حاج قاسم کا جہاز اڑا تو اس میں 60 یا اس سے زیادہ حزب اللہ کے میدانی کمانڈر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. وہ انہیں عراقی محاذ پر لے گئے. انہوں نے کہا مجھے سپاہی نہیں چاہیے, الحمدللہ سپاہی عراق میں بہت ہیں, بہت سے رضاکار آ گئے ہیں, لیکن ان رضاکاروں اور سپاہیوں کو منظم کرنے کے لیے میدانی کمانڈر کی ضرورت ہے. یہ سب انہیں تجربات اور مہارتیں منتقل کرنے اور تربیت دینے کی خاطر ہے. پھر جب تک مجھ سے وعدہ نہیں لے لیا کہ میں باقی کمانڈر کو 2 سے 3 دن کے اندر عراق بھیجوں گا, نہیں گئے. اس رات میں نے محسوس کیا کہ اب حاج قاسم کی ساری توجہ عراق اور داعش کے ساتھ جنگ پر ہے. یعنی حقیقت میں وہ اس جنگ میں ڈوب چکے تھے. ان کا یقین تھا کہ یہ جنگ تقدیر ساز ہے, لہذا کسی قسم کی سستی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ تیار تھے کہ اس کے لیے قتل بھی ہو جائیں. میں نے ان سے کہا مجاہدین بتاتے ہیں کہ بغداد سے سامرہ جانے والے قافلے میں آپ بھی تھے, یہ کام خطرناک ہے. تو کہتے ہیں کوئی اور رائے حل جو نہ تھا, مجھے ہر صورت ساتھ چلنا تھا تاکہ دوسرے لوگ بھی چلیں. وقت بہت کم ہے, ہر چیز کا حساب کر کے جنگ نہیں لڑ سکتے, لہٰذا کسی اور حساب کتاب کے ساتھ جنگ لڑنا ہوگی. عراق میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے حاج قاسم ان سے متاثر تھے اور تیار تھے کہ 1000 مرتبہ عراق میں قتل کر دیے جائیں تاکہ عراقی عوام مقامات مقدسہ اور حوضہ ہائے علمیہ کو نجات دے سکیں. نیز اس خطرے کو عراق, اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے سے دور کر دیں. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر داعش عراق پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے کے لیے ایک خطرہ تھی. لیکن سب سے پہلے جسے داعش پروجیکٹ کی قیمت ادا کرنی تھی وہ عراقی عوام تھی.
آپ شہید ابو مہدی مہندس کو کب سے جانتے تھے؟ یعنی پہلی مرتبہ ابو مہدی مہندس سے کہاں تعارف ہوا؟ کیا آپ کو ان سے پہلی ملاقات یاد ہے؟
90 کی دہائی کے شروع میں میرا ابو مہدی مہندس سے تعارف ہوا, یعنی 1991 اور 1992 کے بعد. اس سے پہلے ان سے آشنا نہ تھا اور وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے. وہ کویت میں تھے تو مجھے ان سے آشنائی ہوئی, لیکن ان سے ملاقات تہران میں ہوئی تھی. یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. وہ سپاہ بدر کے جس کا بعد میں بدر آرگنائزیشن نام رکھ دیا گیا تھا کہ بڑے کمانڈرز میں سے تھے. بہت جلد ہمارے دو طرفہ دوستی پر مبنی پر محبت اور محترمانہ روابط قائم ہو گئے. اسی طرح لبنان میں ہمارے دوستوں سے بھی ان کا اچھا رابطہ تھا. سید ذوالفقار کے ساتھ خصوصی تعلق تھا, اور اسی طرح حاج عماد مقنیہ اور دوسرے برادران کے ساتھ بھی گرم جوش رابطہ تھا. یہ رابطے بعد میں, یعنی جب حاج قاسم القدس بریگیڈ کے چیف کمانڈر بنے تو زیادہ وسیع ہو گئے. چونکہ وہ عراق میں اپنے اعلیٰ منصب کی وجہ سے حاج قاسم کے ساتھ مرتبط تھے, ادھر ہم بھی حاج قاسم سے رابطے میں تھے. یہ چیز باعث بنی کہ ہم سب کے ایک دوسرے سے گہرے اور قریبی مراسم بن گئے, ایک نیٹ ورک. آخری سالوں میں عراق کے اندر پیش آنے والے حالات, یعنی داعش کے ساتھ جنگ اور عراق میں عوامی رضاکار فورس کی تربیت کے لیے جانے والے ہمارے حزب اللہ کے اساتید کمانڈر کی وجہ سے ہمارا رابطہ پہلے سے بھی زیادہ قریبی اور مضبوط ہو گیا. اسی بنا پر ہمارے برادران کا ابو مہدی سے مسلسل رابطہ برقرار تھا. وہ بھی کئی مرتبہ لبنان آئے اور مجھ سے ملاقات بھی ہوئی. ان کی شہادت سے 3 مہینے پہلے یا اس سے بھی کچھ کم عرصہ پہلے وہ لبنان آئے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی تشریف لائے تھے. شہادت سے کچھ مہینوں پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی. ہم کئی گھنٹہ اکٹھا رہے جس میں ہم نے عراق کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی. محاذ اور جنگ نیز عوامی رضاکار تنظیم جو کہ عراق کے حقیقی مدافعین ہیں ان سے متعلق بات چیت کی. ہمارے درمیان مضبوط روابط کی بنا پر انہوں نے مجھے بتایا کہ فوجی لحاظ سے داعش کا کام تمام ہو چکا ہے. صرف چھوٹے یونٹ اور کچھ خفیہ نشان باقی بچے ہیں کہ جن پر ہم بہت جلد تسلط حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن مجھے ڈر ہے کہ داعش کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے اور میں پھر بھی زندہ رہوں. اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے تھے کہ میری ساری داڑھی اور بال سفید ہو گئے ہیں. اتنی عمر گزارنے کے بعد سچ میں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں بستر پر ہی نہ مر جاؤں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے شہادت نصیب کرے. امام خامنہ ہی حفظہ اللہ کی پیروی کرتے ہوئے کہ جب کوئی بھی ان سے شہادت کی دعا کرنے کو کہتا ہے تو وہ اس کے جلدی شہید ہونے کی دعا نہیں کرتے بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا انجام شہادت پر ہو. اور کبھی مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ 80 سال بعد. اہم یہ ہے کہ تمہارا انجام شہادت پر ہو. لہذا میں نے ان سے کہا میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ پروردگار آپ کی شہادت کو قریب کر دے بلکہ دعا کروں گا کہ آپ کا انجام شہادت پر ہو. آپ بھی میرے لیے اور دوسرے دوستوں کے لیے دعا کریں. یہ ہماری آخری ملاقات تھی. ابو مہدی مہندس کے بارے میں جتنا جانتا ہوں یہی ہے کہ وہ ایک انتہائی مخلص، وفادار، متدین، ذمہ دار اور سچے مجاہد انسان تھے. اور سبحان اللہ کہ ان کی حاج قاسم کے ساتھ بہت سی خصوصیات مشترک اور ایک جیسی تھیں. ان کے باہمی قریبی اور صمیمی رابطے کی ایک اہم دلیل یہ بھی ہے.
عراق کی جنگ باعث بنی کہ حاج قاسم سلیمانی خود کو جنگ کے بالکل اندر تک لے جائیں. جہاں کہیں ضروری ہوتا وہ اگلے مورچوں میں پہنچ جاتے. اطلاعات اکٹھی کرنے کی خفیہ کاروائیوں وغیرہ میں ہم نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا تھا. کیا ایسی صورتحال ان کے لیے خطرناک نہ تھی اور اسی طرح اچانک مارکہ جنگ میں پہنچ جایا کرتے تھے؟
کیوں نہیں، وہ مسلسل اور سخت خطرے میں تھے. یعنی حاج قاسم اگلے مورچوں اور عراق و شام کے میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے سخت خطرے میں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ محاذ سے پیچھے رہنے پر نہیں مانتے تھے. وہ آگے چلے جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور جائزہ لیں، اگلے مورچے پر موجود مجاہدین کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ ان کے پاس رہیں. ان کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی تھا. ہم بار بار اس موضوع پر ان سے بحث کیا کرتے تھے. وہ اس کام کو صرف شہادت کے ساتھ عشق کی بنیاد پر انجام دیا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ حاج قاسم چاہتے ہیں کہ شہید ہو جائیں اور وہ اپنے قاتل کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے یا کم سے کم دقیق نہیں ہے، کیونکہ وہ کم سے کم جانتے تھے کہ ان کی شرعی ذمہ داری کیا ہے، اور جائز نہیں ہے کہ بے خود اور بے جا خود کو خطرے میں ڈالیں. لہذا ایسا نہیں تھا. حاج قاسم کا اپنا خاص نظریہ تھا جو کہ کافی حد تک ٹھیک تھا. وہ کہتے تھے کہ عراق و شام کی جنگ میں سخت مزاحمت اور استقامت، بہت زیادہ جرأت و بہادری، محاذ جنگ پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اور یہ کام محاذ سے پیچھے بیٹھ کر ہونے والا نہیں. حاج قاسم سلیمانی جیسے سردار کے محاذ جنگ پر موجود ہونے کا سب سے بڑا فائدہ نفسیاتی، اعصابی، روحی اور روحانی ثابت قدمی تھا. محاذ جنگ پر صرف ان کی موجودگی ہی مجاہدین کے جذبوں اور حوصلوں کو بڑھا دیتی تھی. یہ جذبے تمام تر مشکلات، خطرات، مصائب کے باوجود انہیں ثابت قدمی، ڈٹ جانے اور وہاں ٹھہرنے میں ان کی مدد کرتے تھے. اس کے علاوہ باعث تھا کہ ایک فوج کے کمانڈر محاذ کی خبروں سے بالکل قریب سے آگاہ تھے، لیکن میں معتقد ہوں اور جب ان کے ساتھ بحث کرتے تھے تو یہ بات خود ان سے سنتے تھے کہ میرے لیے معنوی، نفسیاتی اور احساساتی جہاد اہم ہے، اور ٹھیک بھی ہے. آپ آج وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب حاج قاسم محاذ کے مورچوں پر جاتے ہیں، وہ مٹی اور بوریوں سے بنے ہوئے مورچوں میں مجاہدین ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے، انہیں دیکھ کر گریا کرنے لگتے، گلے لگ جاتے، محبت میں اعتراض کرتے کہ آپ کیوں یہاں تک اتنی آگے آ گئے ہیں. اس چیز کے نفسیاتی اثرات بہت گہرے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حاج قاسم اور مجاہدین کے درمیان دوستی، مودت و عشق کا تعلق قائم ہو گیا تھا. اگر وہ ان باتوں کو مورچوں سے دور بیٹھ کر دیکھتے تو ایسا رابطہ برقرار نہ ہو پاتا. اس عشق کی وجہ محاذ پر بذات خود موجودگی ہے. اور پھر جب یہ ویڈیوز، تصاویریں ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر نشر ہوئیں تو میں نے خود ان سے بات کی اور کہا، حاج قاسم یہ سب کچھ خطرناک ہے، حاج قاسم جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اگلے مورچوں میں جائیں اور اپنے ساتھ کیمرے والے کو بھی لے جائیں تاکہ وہ ان کی فلمیں بنا لے۔ وہاں آس پاس میں موجود لوگ، آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں سب کے پاس موبائل ہوتے ہیں، حاج قاسم کی ویڈیوز اور تصویریں بنا لیتے تھے، پھر انہیں سوشل میڈیا پر دے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مجاہدین جو اگلے مورچوں پر مٹی اور ریت کی بوریوں کے پیچھے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر موت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان سے موبائل چھین لوں اور کہوں کہ میری تصویر نہ لو کیونکہ میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس بنا پر وہ انہیں کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کی پہلی تصاویر اور ویڈیوز نشر ہوئیں انہوں نے یا قدس برگیڈ نے نہیں کی ہیں، بلکہ انہی رضاکار مجاہدین کی جانب سے نشر ہوئی ہیں جو اگلے مورچوں میں تھے۔ وہ حاج قاسم کو اپنے درمیان دیکھ کر تصویر بناتے تھے اور پھر نشر کر دیتے تھے۔ وہاں سے تصاویر میڈیا میں پہنچ جاتی تھیں، کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، مجھے ان مجاہدین بچوں سے شرم آتی ہے کہ میں ان سے کہوں کیونکہ میرے لیے خطرہ ہے لہٰذا آپ میری تصویر نہ لیں، جبکہ وہ مجاہد سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ان آخری سالوں میں حاج قاسم کی جانب سے غیر ارادی طور پر میڈیا میں آنے کی اصل وجہ صرف اور صرف یہی تھی۔
شام و عراق میں داعشی و تکفیری پروجیکٹ کو شکست دینے کے بعد آپ کی حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کے ساتھ آیا کوئی اکٹھے ملاقات ہوئی؟
جی ہاں، مشترکہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہ تصویریں یہی زاویہ کی ہیں، لیکن دوستوں نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ لوگ میرے دفتر کے صوفوں پر بیٹھے تھے، ہم سب اکٹھا تھے۔ میری، حاج قاسم اور ابو مہدی کی مشترکہ تصاویر موجود ہیں۔ ہم تینوں کی یہ ملاقات کافی طویل تھی۔ ملاقات کا مقصد عراقی حالات و واقعات کا تجزیہ تھا اور یہ کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں، نیز آئندہ کے مراحل میں ہماری طرف سے کیا مدد ہو سکتی ہے۔ اگر اسرائیل کی جانب سے لبنان یا خطے پر حملہ ہوتا ہے تو ایسی کسی جنگ میں عراقی دوست کیا تعاون کر سکتے ہیں؟
آپ آخری مرتبہ حاج قاسم سلیمانی سے کہاں ملے؟
بدھ کے دن وہ بیروت ہمارے پاس آئے، عصر کے وقت کچھ گھنٹوں کے لیے ہماری نشست ہوئی۔ نماز مغرب ہم نے اکٹھا پڑھی، انہوں نے مجھ سے خدا حافظی کی اور دمشق چلے گئے۔ البتہ طے نہ تھا کہ وہ لبنان آئیں گے، کیونکہ وہ دو ہفتہ پہلے لبنان میں ہی تھے اور مزید کوئی ضرورت نہ تھی کہ وہ پھر لبنان آتے۔ پیر کے دن یعنی ہمارے پاس آنے سے دو دن پہلے میں نے ایک دوست سے جو مسلسل حاج قاسم سے رابطے میں رہتے تھے پوچھا کہ حاج قاسم کی کیا خبر ہے، کہاں ہے، تہران میں ہے یا بغداد میں؟ اس نے بتایا کہ میں نے آج ہی حاج قاسم سے بات کی ہے اور پوچھا ہے کہ اس طرف نہیں آنا۔ حاجی نے کہا ہے کہ میں ابھی تو آپ کے پاس تھا اور ویسے بھی میں بہت مصروف ہوں، میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ منگل کی رات کے وقت مجھے فون کیا گیا اور بتایا گیا کہ حاج قاسم دمشق میں ہیں، وہ رات وہاں گزاریں گے اور صبح بیروت آئیں گے۔ میں حیران ہوا کیونکہ وہ دو یا تین ہفتہ پہلے ہی یہاں تھے۔ ان دنوں میں بھی عراق کے مسائل میں سخت مصروف تھا۔ عصر کے وقت جب میں ان سے ملا تو اسی رات مجھے کچھ جگہوں پر جانا تھا۔ میں نے حاج قاسم سے کہا میں اپنے رات کے پروگرام ملتوی کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ عام طور پر مغرب کے بعد نشست کیا کرتے تھے جس میں معمولاً 6 سے 7-8 گھنٹے صرف ہوتے تھے۔ میں نے کہا نماز پڑھ کر نشست کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ حاج قاسم نے کہا نہیں، زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں، مجھے کوئی اور کام نہیں۔ گفتگو کے لیے بھی کوئی خاص موضوع نہیں، کچھ ہفتے پہلے یہیں تھا اور کہا ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ واقعاً حاج قاسم آئے، ہم اکٹھا بیٹھے اور کوئی خاص بات بھی نہ تھی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ حاج قاسم کیوں زاہیہ آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیوں خود کو زحمت میں ڈالا اور یہاں آ گئے؟ کہنے لگے میں اس مرتبہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں، مجھے کوئی اور کام نہیں ہے۔ تازہ صورتحال، بعض کمیوں اور ضرورتوں کے متعلق بات ہوئی، بعض مشکلات کو حل کرنے کے سلسلے میں حاج قاسم ماہانہ تعاون کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ 4 مہینے میں ایک مرتبہ تعاون کیا اور کہا آپ فکر مند نہ ہوئیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم بات کرتے رہے اور کچھ مزاح کر کے لطف اندوز ہوئے۔ اس کے باوجود حاج قاسم کو دوسرے علاقوں میں بہت سی مصروفیات تھی، لیکن اس مرتبہ بہت پرسکون اور خوش تھے، آپ کے بقول بہت سرے حال تھے، بہت مزاح کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے رہے۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ وہ بہت نورانی نظر آ رہے تھے، ایسا کہ میں ڈر گیا۔ اس سے پہلے ملاقات میں، یعنی 2-3 ہفتے پہلے، میں نے حاج قاسم سے کہا تھا، امریکی میڈیا نے آپ کو بہت زیادہ فوکس کر رکھا ہے اور ایک بہت مشہور امریکی جریدے نے انہیں دکھایا ہے، اس کے فرنٹ کور پر ان کی تصویر نشر کی ہے جس کے نیچے لکھا تھا بے مثال سردار۔ میں نے کہا ہمارے بعض دوست جو امریکی پالیسیوں اور طریقہ کار سے خوب واقف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکی میڈیا میں کسی شخصیت کو یوں پیش کرنا اس کے قتل کیے جانے کی طرف اشارہ ہے، آپ بہت محتاط رہیں، آپ جانتے ہیں کہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، کیا ہی اچھا ہے، یہ تو میری آرزو ہے، پھر یہ باتیں۔ میں نے کہا بہرحال آپ آج رات ضرور یہیں ٹھہریں۔ کہا نہیں، مجھے آج ہی دمشق پہنچنا ہے، وہاں کچھ دوستوں سے ملاقات کر کے مجھے کل لازمی بغداد جانا ہے۔ عام طور پر جب برادران مجھے دفتر میں ملنے آتے ہیں تو اسٹاف والے کیمرہ لے آتے ہیں اور تصویریں وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ حاج قاسم نے خود کہا، بھائی کیمرہ کہاں ہے، میں چاہتا ہوں سید کے ساتھ میری تصویر لو۔ اسی وجہ سے نماز کے دوران قیام و تشہد میں اور وضو کرتے ہوئے تصاویر لی گئیں۔ البتہ ساری تصویریں شائع نہیں ہوئیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ تاکید کے ساتھ اسٹاف سے کہا کیمرہ لے کر آئیں اور ساری تصویریں لیں۔ میری ان کے ساتھ یہ آخری ملاقات تھی۔ میں نے ان سے التماس کی کہ حاجی ابھی بغداد نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کافی صورتحال خراب ہے۔ کہتے ہیں نہیں، مجھے ضروری جانا ہے، کوئی اور رائے حل نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا کیونکہ میں وزیراعظم سے ملنا چاہتا ہوں اور کچھ اہم پیغامات ہیں کہ اسے پہنچانا لازمی ہے، کوئی دوسرا چارہ کار نہیں، اور مجھے بذات خود بغداد جانا ہوگا۔
شہادت کی خبر آپ نے کب سنی؟
لبنانی وقت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد۔ عام طور پر جب میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اپنے سامنے بغیر آواز کے ٹی وی چلائے رکھتا ہوں اور خبروں کا کوئی چینل لگا رہتا ہے تاکہ اگر کوئی فوری خبر کی پٹی چلے تو میں متوجہ ہو جاؤں، کیونکہ فوری خبر کو بڑے الفاظ میں نیچے لکھ دیتے ہیں، لہٰذا مطالعے کے موقع پر ٹی وی چلتا رہتا ہے تاکہ اگر کوئی فوری خبر ہو تو دیکھ لوں۔ کسی سیٹلائٹ ٹی وی چینل پر میں نے دیکھا کہ لکھا تھا بغداد ایئرپورٹ پر کاتیوشا میزائل فائر کیا گیا ہے۔ میں نے خیال کیا ممکن ہے ایسا ہوا ہو، چونکہ عراق میں حالات خراب تھے، القائم علاقے میں امریکیوں کی عوامی رضاکار فورس کی چوکیوں پر بمباری، پھر بغداد میں امریکی سفارت کے اعتراف میں ہنگاموں کے بعد تشویش پائی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور فوری خبر کی پٹی چلی کہ امریکیوں نے حشد شعبی کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مجھے ٹھیک یاد نہیں، لیکن یہ رات 1 یا 1:30 کا وقت تھا۔ میں چونک گیا کہ اس رات حاج قاسم نے دمشق سے بغداد جانا تھا۔ میں نے فوراً برادران سے رابطہ کیا، کیونکہ حاج قاسم کے ہمراہ محافظ کے طور پر جو جوان دمشق جایا کرتے تھے وہ ان افراد میں سے تھے جو میری حفاظت پر مامور تھے۔ میں نے برادران سے پوچھا دمشق میں کتنے بجے جہاز نے اڑنا تھا، انہوں نے بتایا 6 بجے۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا، میں نے سوچا کہ 6 بجے دمشق سے بغداد گئے ہیں تو ابھی 1 یا 1:30 بج رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حاج قاسم ایئرپورٹ سے نکل چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک پریشانی تھی۔ میں نے کہا دمشق ایئرپورٹ رابطہ کریں اور پوچھیں جہاز کتنے بجے اڑا ہے۔ بتایا گیا کہ پرواز میں تاخیر تھی اور جہاز رات دیر سے اڑا ہے۔ اسی وقت میرے لیے بات واضح ہو گئی اور میں نے کہا حاج قاسم شہید ہو گئے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ابو مہدی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ پھر یہاں ایرانی دوستوں سے رابطہ کیا، ایک افسر دوست کو جگایا اور کہا تہران رابطہ کریں، دیکھیں کیا ماجرا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بغداد کے نمبر تھے ان پر ہم رابطہ کر رہے تھے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ مثلا ابو مہدی سے رابطہ کیا، ان کے دفتر فون کیا، کسی سے رابطہ نہ ہو سکا، اور بجائے اس کے کہ ہم مطمئن ہو جاتے پریشانی مزید بڑھ گئی۔ تہران رابطہ کیا گیا، تہران سے مختلف طریقوں کے ساتھ بغداد رابطے ہوئے، تفصیلات پوچھی گئیں اور تھوڑی ہی دیر بعد شہادت کی خبر کی تصدیق ہو گئی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حادثے کے ابتدائی گھڑیوں میں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ گاڑیاں حاج قاسم کی گاڑیاں ہیں، کیونکہ جب بعض عراقی شہدا کے ناموں کا اعلان کیا گیا، مثلاً اگر مجھے ٹھیک یاد ہو تو ایک کا فیملی نام جابری تھا، میں نے برادران سے پوچھا تو بتایا گیا کہ عام طور پر یہ شخص حاج قاسم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جایا کرتے تھے۔ میڈیا میں آ رہا تھا کہ یہ عزیز انہی دو گاڑیوں میں شہید اور قتل ہوئے ہیں، اب وہ کیوں اس وقت ایئرپورٹ پر جائیں گے؟ بہرحال اس رات ابتدائی گھڑیوں سے میں نے یہاں بغداد اور ایران میں برادران سے رابطہ کیا اور حادثے کی جستجو کرتا رہا، یہاں تک کہ اس دردناک حادثے کی وقوع پذیر ہونے کا یقین ہو گیا۔
آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، ان دو شہیدوں کے جنازوں کو لوگوں نے بڑی تعداد میں اور تاریخی انداز سے الوداع کیا ہے۔ آپ کے مطابق ان دو شہیدوں کے ساتھ لوگوں کی بھرپور محبت اور اس تاریخی الوداع کے پیچھے کیا راز ہے؟
حضرت آقا امام خامنائی حفظہ اللہ کی جانب سے اس حادثہ شہادت اور تشییع جنازہ کو ایام اللہ سے تعبیر کرنا ایک بہت ہی معنی خیز اور مقتدر تعبیر ہے۔ میں معتقد ہوں کہ حضرت آقا کی تعبیر کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ واقعہ الہی و تاریخی تھا۔ یہ واقعہ ہمارے خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ واقعہ ایک الہی واقعہ ہے۔ مثلاً تشییع جنازہ میں کون عوام کو لے کر آیا تھا؟ ہم ظاہری طور پر ایک فوجی جنرل کی بات کر رہے ہیں۔ حاج قاسم سلیمانی ایک فوجی افسر کے عنوان سے جانے جاتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ عوام کے دلوں میں بستے تھے اور خدا سبحان کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے۔ یہ محبت جو لوگ یوں تڑپ کے ان کے ساتھ ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے، ممکن ہے کہ دنیا میں کسی کا بڑا جنازہ ہو لیکن لوگ ایک دوسرے کی دید، لحاظ اور ڈپلومیٹک روابط کی وجہ سے جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں۔ ان کی شرکت سیاسی، گروہی اور بعض دوسرے تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن کون ہے جس نے عراق میں ہزاروں، ایران میں لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر نکالا؟ عراق میں تشییع جنازہ بہت متاثر کن تھا۔ ایران میں ساتویں دن کی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ایرانی عوام نماز فجر کے بعد ہی نکل آئے اور نماز مغرب کے بعد تک موجود رہے۔ ان سخت سردیوں کے دنوں میں چھوٹے بڑے، مرد عورت بچے، سب کے سب کئی گھنٹے تک غم و اندوہ میں ڈوبے، نڈھال آنسو بہاتے نوحہ کنہ تھے۔ اس واقعے کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ یہ تشییع جنازہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے تشییع جنازے کے بعد حجم، انداز اور تعداد کے اعتبار سے بے نظیر تھا، بلکہ محتوا کے لحاظ سے بھی بے نظیر تھا۔ جتنے بھی لوگ تشییع جنازہ میں شریک تھے سب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک عزیز، ایک دوست، ایک انتہائی پیارا، محبوب اور محترم شخصیت کو کھو دیا ہے۔ وہ ان کی جدائی پر بے تابی اور زخمی دلوں کے ساتھ آنسو بہا رہے تھے۔ یہ عنایت الہی کا نشان ہے، اس کا اور کوئی دوسرا معنی نہیں۔ اب جو کچھ ذرائع ابلاغ میں ہم نے کہا کہ ہم نے گریہ کیا اور ایرانیوں کا کہنا ہے، اس شہادت نے ہمیں سربلند کر دیا ہے، ہمارے امن کو محفوظ اور مضبوط کر دیا ہے۔ ہم خطے کے لوگوں نے بھی کہا کہ حاج قاسم نے ہماری مدد کی، ہمارے مشکل دنوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہماری فتح و کامیابی میں ہمارے پشت پناہ اور شریک تھے۔ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن یہ سب یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس بات کو محسوس کریں انہوں نے اپنا کوئی محبوب عزیز کھو دیا ہے۔ سارے لوگ جب حاج قاسم اور حاج ابو مہدی مہندس کے لیے غمگین تھے اور آنسو بہاتے ہوئے انہیں یاد کر رہے تھے، جنازوں میں شرکت کر رہے تھے، اس نقصان کا احساس رکھتے تھے، سارے دلوں، ذہنوں، روحوں، جسموں کو خداوند سبحان ان تشییع جنازوں ایران، عراق اور دنیا کی دوسری جگہوں پر تمام عوامی اجتماعات میں لے کر آیا ہے۔ میں اس سے زیادہ حقیقت پسندانہ اور پرمانہ تشریح اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ایک خدائی مظہر ہے، ان مجاہدین کے لیے یہ الہی مشیت اور ارادہ و عنایت تھی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے ایک مشہور خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، جان لے کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولتا ہے۔ یہ جہاد کا دروازہ جو کھلا ہے، کون سب سے زیادہ اس میں حاضر تھا، کون سب سے زیادہ اس میں مؤثر تھا، اس کے مورچوں میں، اس کے میدانوں میں، اس کے محاذ جنگ پر، اس کی سخت اور خونی لڑائی میں، پہلے نمبر پر حاج قاسم اور ان کے ساتھ حاج ابو مہدی مہندس۔ لہذا وہ خاص اولیاء خدا کے بہترین مزداق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سبحان نے چاہا کہ انہیں دنیا میں ایسا محترم بنا دیا جائے اور آخرت میں انہیں اس قدر احترام دیا جائے کہ کسی آنکھ نے کبھی ایسا نہ دیکھا ہوگا, کسی کان نے ایسا کبھی نہ سنا ہوگا, کسی بشر نے ایسا کبھی نہ سوچا ہوگا.
آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ حاج قاسم سلیمانی کی شہادت تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگی. آپ نے تاریخ کو یہاں سے دو حصوں میں کر دیا. حقیقت میں اس سے آپ کی کیا مراد تھی اور آپ کھلے الفاظ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
کچھ دلائل کی بنا پر ایسا کہا ہے. پہلی بات یہ کہ متحدہ امریکی ریاستیں, ان کی حکومت اور ٹرمپ کی جانب سے اس عمل کو انجام دیا جانا, آج انہی دنوں میں کانگریس میں اس کی تقریر جسے ملکی حالات کا تجزیہ کہا گیا, اس میں وہ کہتا ہے حاج قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کا حکم میں نے دیا ہے. میری نگاہ میں امریکہ نے یہ جو کام کیا ہے اور کھلے لفظوں میں اسے اپنے ذمے لیا ہے, وہ تمام ریڈ لائنز کو عبور کر چکے ہیں اور سیاسی توازن کو بگاڑ چکے ہیں. بہت خطرناک تھا وہ وقت جب امریکی حکومت نے اس سرخ لکیر کو عبور کیا. یہ ریڈ لائن مقاومت, عوام اور ہماری قوم کو براہ راست اس کے مد مقابل لا کھڑا کر دے گی. اس اعتبار سے خطے میں نئی صورتحال پیدا ہوگی. یہ مد مقابل آنا کئی طرح کی شکلیں اختیار کرے گا. اس واقعے نے سیاسی, نشریاتی, معاشی, ثقافتی, عسکری اور جاسوسی کے محاذ اور مقابلے کے دروازے کھول دیے ہیں. دوسری جانب یہ واقعہ باعث بنے گا کہ امت اپنے حقیقی دشمن کو پہچان سکے اور شیطان بزرگ کی نشاندہی کر سکے, جیسا کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 40-50 سال پہلے اس کی نشاندہی کر چکے تھے. اس اصلی دشمن اور شیطان بزرگ کے ساتھ مقابلے کے لیے عوام کی پیش قدمی خطے میں بڑی سطح پر حالات میں تبدیلی کے لیے انتہائی اہم تاریخی اور تقدیر ساز ہوگی. لہٰذا میں اور ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے. دوسری بات, میری مراد اسرائیل اور خطے میں امریکی گماشتوں کے ساتھ مقابلے کے نئے سلسلے ہیں. آج میں اس پر آپ کے لیے ایک گواہی پیش کرتا ہوں. ٹھیک اس وقت جب حاج قاسم سلیمانی, حاج ابو مہدی مہندس اور دوسرے شہدا کی شہادت کے موقع پر دنیا اس انتظار میں تھی کہ ایران اور مقاومت کمزور ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے, اس کے برخلاف ایران کا اقدام نہ صرف منہ توڑ اور دندان شکن تھا بلکہ عراق میں امریکی اڈے عین الاسد کو نشانہ بنانے کا فیصلہ, ایسا انداز اور اتنی بڑی تعداد میں میزائل داغنا جرت اور بہادری کی لازوال مثال ہے. مقاومت کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ یہ قتل مقاومت اور اس کی عوام کی عقب نشینی کا باعث بنے گا جو خطے میں امریکہ اور اس کے گماشتوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقاومت نے عقب نشینی کرنے کے بجائے چند نقاط پر پیش قدمی کی ہے. مثال کے طور پر گزشتہ دنوں میں یمن کی کامیابیاں دیکھیں. یمن میں مقاومت کرنے والے یمنی برادران نے بنیان مرسوس نام کی کاروائیوں میں بہت اہم اور بڑی سطح کی کامیابیاں اور فتوحات حاصل کی ہیں جو یمن کے لیے تقدیر ساز ثابت ہوں گی. اور یہ سب کچھ حاج قاسم کی شہادت رونما ہونے کے بعد ہوا. شام کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید حاج ابو مہدی مہندس کے لیے رکھی گئی اصال ثواب کی مجلس میں کہا تھا کہ حاج قاسم اور ابو مہدی کی شہادت کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاد و مقابلے کے تمام محاذوں پر حتمی و یقینی کامیابیوں کے لیے پیش قدمی کریں. ہمیں کسی صورت نہیں رکنا چاہیے, نہ ہی پلٹنا چاہیے, کیونکہ ایسا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ان عزیزوں کو قتل کرنے سے اپنے مقصد تک پہنچ گیا ہے. آج یمن میں پیش قدمی جاری ہے. شام میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف بڑی سطح پر پیش قدمی اور کامیابی حاصل ہو رہی ہے. عراق میں عوامی رضاکار فورس اور فوج داعش کے بچے کچے گروہوں سے اپنی سرزمین کو پاک کرنے میں تیزی سے مصروف ہیں. فلسطینی محاذ پر بھی ایسا ہی ہے. بالخصوص ٹرمپ کی جانب سے صدی کی ڈیل اعلان ہونے کے بعد مقاومت اور فلسطینی قوم کی جانب سے بہت ہی مضبوط اور مستحکم اقدامات سامنے آ رہے ہیں. ہر میدان میں ایسی ہی صورتحال ہے. میرا اعتقاد ہے حاج قاسم سلیمانی, حاج ابو مہدی مہندس اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والے دوسرے شہدا کا خون یقینی طور پر مزاحمتی دفاعی تحریکوں کے اندر طاقتور لہر اور ناقابل یقین جذبہ پیدا کر رہا ہے. یہاں حاج قاسم کی شہادت کے بعد بہت سے برادران حتیٰ حزب اللہ کے اعلیٰ افسران نے مجھے خط لکھے ہیں اور مجھ سے اجازت چاہی ہے، درخواست کی ہے کہ میں انہیں فضائی حملے کرنے کا موقع فراہم کروں۔ یہ ایک نئی عظیم روحی تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نیا تاریخی دور شروع ہوا ہے، اور ایران کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اسلامی انقلاب کی دوبارہ پیدائش ہوئی ہے، لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ شہادت، مقاومت، اہداف مقاومت، مقاومت کی معنویت و ثقافت کی دوبارہ پیدائش ہے۔ حتیٰ ہم میں سے ہر ایک کے لیے، مقاومت کے بہت سے مجاہدین، اسٹاف، مختلف شعبوں کے افسران کے لیے نئی ولادت اور زندگی ہے۔ چونکہ کئی سال گزرنے، دنیاوی آزمائش کو سہنے، سیاسی، نشریاتی اور عوامی کاموں میں مصروفیت باعث بن گئی تھی کہ ہمارے دلوں پر کچھ گرد و غبار اور اندھیرا چھا جائے، لیکن حاج قاسم اور حاج ابو مہدی مہندس کا خون بہا تاکہ ہر قسم کے گرد و غبار کو دھو ڈالے، اپنے نور کے ذریعے ان اندھیروں کو ختم کر دے، اس گرد و غبار کو ختم کر دے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقاومت کے تمام جوانوں، سپہ سالاروں کے اندر نئی روح اور تازہ جان پڑ گئی ہے، اور سب افراد اپنی حقیقت، نورانیت اور جذبوں کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یہ معنوی روحانی کیفیت، یہ خدا اور اولیاء خدا کے ساتھ عشق، جانساری، فداکاری، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت، تھکاوٹ کو نظر انداز کرنا، مایوسیوں سے نکلنا، یہ شعور اور بیداری کی حالت، وہ عظیم نتائج اور وسیع اثرات ہیں جو اس پاک خون کی بدولت ظاہر ہوئے ہیں۔ جب ہم نئے مرحلے کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہی کچھ ہے۔
خطے کا مستقبل، مقاومت، فلسطین، آزادی فلسطین کو حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس آزادی کو قریب دیکھتے ہیں، یا خدا نہ کرے حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ موضوع کچھ پیچھے چلا جائے گا؟
نہیں، حاج قاسم کی شہادت کے باعث یہ موضوع پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ بالعکس شاید بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے، چونکہ جیسا میں نے پہلے کہا، حاج قاسم کی شہادت سے نئے معنوی خون کی سرخی اور اس کا جوش اور بلند ترین یقین کی کیفیت، مقاومت کو ہدیہ ملا ہے، تحفہ ملا ہے۔ وہ تحریک مقاومت کا سپہ سالار اس بہادری کے ساتھ شہید ہوا۔ میری نظر میں انشاءاللہ پریشانی کی ہرگز کوئی بات نہیں۔ اول یہ کہ مجاہدین پر عنایت الہی کی بنا پر، وہ مجاہدین جنہیں امیر المومنین علیہ السلام نے خدا کے خاص اولیاء کہا ہے، دوسرا حضرت آقا امام خامنہ دامت اللہ کی بابرکت وجود اسلامی جمہوریہ ایران کے، جس کی عوام اور عہدیداران ثابت قدمی اور مضبوطی کے ساتھ تمام تر خطرات اور دھمکیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، نیز اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے میں مقاومت اور دفاع کرنے والے افراد اور گروہوں سے محبت اور ان کی حمایت کرنے کی بدولت ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انشاءاللہ جن افسران نے عہدے و منصب کو قبول کیا ہے، ان کے ساتھ ہمکاری کرتے ہوئے ہم اپنے اہداف تک پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے کہ حاج قاسم کی کچھ اپنی خصوصیات تھیں، لیکن میرا کہنا ہے کہ ہمارے برادران ہمکاری، ذمہ داری قبول کرنے، حاج قاسم کے اقدار کی پاسداری، تجربات سے استفادہ، شہید کی راہ اور اس کے مکتب پر چلتے ہوئے تمام معاملات کو طاقتور انداز سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہم ابھی سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر ہم نہ صرف پریشان نہیں ہیں، بلکہ اس راہ کو پہلے سے زیادہ قوت، مضبوط ارادے، بڑی اور عظیم امیدوں کی بنا پر اطمینان رکھتے ہوئے آگے لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ وہی اہداف کو ضرور حاصل کریں گے۔ آج میں اس بات پر اعتقاد رکھتا ہوں کہ حاج قاسم اور حاج ابو مہدی کی موجودگی ہمارے درمیان پہلے سے زیادہ واضح ہوگی، چونکہ دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے بعد ممکن ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہو گئے ہوں گے، یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ ہماری وفاداری، محبت، ہمارا اخلاص ہمیں کاموں کی طرف بہتر انداز سے میدان میں موجود رہنے اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کرنے کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔
بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ حاج قاسم سلیمانی کی شہادت اور صدی کی ڈیل کے درمیان کوئی ربط ہے، کیا آپ کی رائے میں بھی ایسا ہی ہے؟
یہ سب کچھ ایک جنگ کا حصہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ٹرمپ اور موجودہ امریکی اعلی حکام صہیونی حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، جو کہ فلسطین کا غاصب ہے۔ یہ لوگ اسرائیل کی حمایت چاہتے ہیں اور خطے کی اقوام اور فلسطینی قوم پر دھونس جمانا چاہتے ہیں، جس کا نام صدی کی ڈیل رکھا گیا ہے۔ حزب اللہ اور اسلامی جمہوریہ ایران اس مذموم امریکی منصوبے کے سامنے ایک مضبوط بند کی طرح کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس بند کو توڑ ڈالیں۔ اس بنا پر واضح ہے کہ جب کسی بھی طرف پلٹ کر دیکھتے تھے تو انہیں ایک مرکزی اور انتہائی اہم شخصیت ان کے مقابلے میں نظر آتی تھی۔ میں ان کا نام ہر جگہ دکھائی دینے والا پکارتا ہوں، جو ایک ملک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہوتے تھے۔ یعنی فلسطین میں آپ حاج قاسم سلیمانی کو پائیں گے، لبنان میں حاج قاسم کو موجود پائیں گے، شام، عراق، یمن، افغانستان، حتیٰ خود ایران میں نظر آئیں گے۔ لہذا دشمن نے اپنے مذموم مقاصد تک پہنچنے کے لیے انہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور اس دور میں ان کے تمام اہم ترین اہداف میں سے ایک یہی صدی کا معاملہ ہے۔
آخری سوال کے عنوان سے ہم چاہتے تھے کہ آپ اپنی بعض ذاتی دلچسپیوں سے متعلق بیان کریں، اور اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو اس حصے کو فارسی زبان میں بیان فرما دیجئے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر فارسی زبان میں بیان فرمائیں گے تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔
فارسی میں مشکل ہوگا، فارسی زبان میرے لیے شاید کچھ مشکل ہو۔
بہت شیرین ہے۔
بہرحال میری زندگی میں پروردگار عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک، البتہ اس کی ساری نعمتیں عظیم ہیں، حاج قاسم سلیمانی کے ساتھ میری آشنائی اور یہ بھائی چارگی اور دوستی جو ہمارے درمیان پائی جاتی تھی نعمت ہے۔ ہم دوستی میں محبت، احساسات، سچائی، ہم فکری کے اندر دو حقیقی بھائیوں کے جیسے تھے، یعنی حتیٰ 98% باتوں میں ایک جیسا سوچتے تھے، اس لیے کہ کہیں 100% نہ کہہ دوں، البتہ 2% میں جہاں ممکن ہے کہ اختلاف رائے پایا جاتا تھا، وہاں پر بھی آپس کی محبت اور اعتماد کی بنا پر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو آسانی کے ساتھ راضی کر سکتا تھا۔ لہذا میں اپنی ذات کی حد تک حاج قاسم کی موجودگی میں محسوس کرتا تھا کہ میرا ایک مضبوط پشت پناہ موجود ہے، چونکہ یہاں دشمن اور اس کی چالوں کے ساتھ مقابلے کا میدان تھا۔ وہ میرے ہمدم تھے، میں ان کا ہمدم تھا۔ میں یہاں آپ اور ناظرین کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 20 سالوں میں، خاص طور پر آخری 10 سالوں میں یا اس سے زیادہ عرصے کے دوران، وہ ان نادر لوگوں میں سے تھے کہ اگر میں کسی عزیز ترین بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہوں جسے میں بہت پیار کرتا تھا، میرے دل میں اس کی خاص جگہ تھی اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدل تھے، میں ان پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا اور اکثر انہی کے پاس پناہ حاصل کرتا تھا، تو وہ حاج قاسم سلیمانی تھے۔ عام طور پر ہر کسی کی زندگی میں ممکن ہے ایک، دو یا تین لوگ ایسے ہوں، ان میں سے ایک حاج قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ خود بھی اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ میں نے ایک دن یہ بات خود ان سے کہی تھی۔ میں ہمیشہ ان پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد تعقیبات کے وقت یہ جو بات بتا رہا ہوں ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ ملک الموت میرے پاس آئے، فرض کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایران جا رہے ہیں تاکہ قاسم سلیمانی کی قبضے روح کر سکیں، لیکن خداوند متعال استثنائی طور پر فرما رہا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ قاسم سلیمانی کی موت کو ٹالنے کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہاری جان قبض کر لوں۔ میں انہی فرضی خیالات میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ ملک الموت سے کیا کہوں گا۔ یقیناً میں ان سے کہوں گا کہ میری جان لے لو اور انہیں زندہ رہنے دو، حاج قاسم سلیمانی کو زندہ رہنے۔ ایک مرتبہ کچھ دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہم کسی مسئلے پر بحث اور گفتگو کر رہے تھے۔ بعض اوقات کام کی زیادتی کی بنا پر دوستوں کے ساتھ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، حاج قاسم میرے لیے ایسی شخصیت رکھتے ہیں۔ ایک دوست نے پوچھا، آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا، دو دلیلیں ہیں۔ پہلی بات، وہ دوستی، عشق، بھائی چارگی اور احساسات ہیں جو ان کے اور میرے درمیان پائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ وہ اسلام و مسلمین، امت، مقاومت اور حزب اللہ کی مجھ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ لہذا صرف جذبات اور احساسات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں اس مرد اور اس کے مبارک وجود پر اس سطح کا یقین رکھتا ہوں، ان کی میرے دل میں ایسی جگہ ہے۔
ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد جناب عالی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی قیادت میں قدس کی آزادی کو دیکھیں گے۔ آپ اور مقاومت کے تمام مجاہدین کے لیے نیک دنوں کی آرزو کرتے ہیں۔
خداوند متعال آپ کو خیر و خوبی عطا فرمائے اور پروردگار عالم آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے دوسری جگہ پر ان کے گھر والوں سے بھی کہا ہے کہ حاج قاسم کے لیے بہترین واقعہ جو پیش آ سکتا تھا یا حاج قاسم اس کی آرزو رکھتے تھے، یہی عظیم المرتبت مقام شہادت ہے۔ خداوند متعال ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔
امید ہے البلاغ پاکستان کی یہ کاوش مکتب حاج قاسم کی ترویج و استحکام کا باعث قرار پائے گی انشاءاللہ۔ مکتب حاج قاسم کی ترویج و تشہیر میں قدم اٹھاتے ہوئے اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی پاکستان۔